وقلنا معطوف على قوله بقيت أي ولهذا قلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة والمالك هو المحتاج إلى الغسل بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها زوجها لأنها مملوكة وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت. وقلنا کہتے ہیں یہ معطوف ہے علی قولہ بقیت مصنف کے قول بقیت پر جو یہاں تقریباً پانچ چھ سطریں قبل آیا تھا بھائی متن میں ولہذا بقیت الکتابۃ, تو یہ جو بقیت ہے اس پر یہ عطف ہے قلنا کا, اور اس بقیت سے پہلے لہذا اسی سے متعلق ہے تو اس وہ بھی یہاں پر شارح نکال کر بتلا رہے ہیں تو عبارت کیا بن گئی ای ولہذا قلنا, اور اسی وجہ سے ہم نے کہا, کس وجہ سے؟ جو پیچھے ذکر ہوئی تھی کہ موت جو ہے وہ حاجت کے منافی نہیں, موت حاجت کے منافی نہیں, موت کے بعد بھی جو حاجت ہے ضرورت کی چیز ہے وہ باقی رہتی ہے میت کے لیے. اسی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ تغسل المرأۃ زوجہا, کہ عورت غسل دے گی اپنے خاوند کو, عورت غسل دے سکتی ہے اپنے خاوند کو, کوئی اور غسل دینے والا نہیں, تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ غسل دے سکتی ہے اپنے خاوند کو, فی عدتہا اپنی عدت کے اندر, لبقاء ملک زوج فی العدت بوجہ خاوند کی ملکیت کے باقی رہنے کے, فی العدت عدت میں, بھائی عدت کے اندر آپ جانتے ہیں من وجہ نکاح ابھی ہے جبھی تو وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی بھائی, تو اس دوران میت کو چونکہ حاجت ہے وہ غسل کی, میت کو حاجت ہے غسل کی اور موت حاجت کے منافی نہیں, تو حاجت کی وجہ سے اب وہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ اسے غسل دے سکتی ہے. تو خاوند کی مل کے زوج باقی ہے عدت میں, والمالک هو المحتاج الى الغسل, اور مالک جو ہے وہ محتاج ہے کس چیز کا؟ غسل کا. بخلاف ما اذا ماتت المرأة, بخلاف اس کے کہ جب عورت مر جائے, حیث لا یغسلها زوجها, اسے اس کا خاوند غسل نہیں دے سکتا بھائی. کیوں؟ لانها مملوکۃ, کیونکہ وہ مملوکہ تھی خاوند کی, مل کے نکاح حاصل تھی نا اس پر خاوند کو, تو وہ مملوکہ تھی. سمجھ میں آیا؟ مملوکہ وہ باندی والا مملوکہ, مملوکیت مراد نہیں ہے, بلکہ کون سی مملوکیت ہے؟ مل کے نکاح بھائی, کیونکہ وہ خاوند کی مملوکہ تھی. وقد بطلت اہلیت المملوکیت بالموت, اور تحقیق مملوکیت کی جو اہلیت ہے وہ باطل ہو گئی موت کی وجہ سے. وہ مملوکہ تھی خاوند کی اور موت کے بعد اس میں وہ تو مر گئی, اب اس میں مملوکہ ہونے کی اہلیت ہی نہ رہی, لہذا مملوکیت ختم ہو گئی. تو جب مملوکیت ختم ہو گئی تو خاوند اب اسے غسل نہیں دے سکتا. ولہذا لا تکون العدت علیہ بعدہا, اور اسی وجہ سے خاوند پر عدت نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد. مملوکیت کی اس میں اہلیت ہی نہ رہی, بیوی مر گئی, خاوند کو اس پر کیا حاصل تھی؟ مل کے نکاح. تو مرتے ہی مل کے نکاح ختم, کیونکہ مملوکیت کے لیے زندہ ہونا ضروری تھا, وہ تو مر چکی ہے, اس میں اہلیت ہی نہ رہی مملوکہ ہونے کی, اس پر مل کے نکاح رہی ہی نہ, تو مملوکیت ختم ہو گئی. جب مملوکیت ختم ہو گئی تو اب خاوند اسے غسل نہیں دے سکتا, اور کہتے ہیں اسی وجہ سے خاوند پر کوئی عدت بھی نہیں ہے. خاوند پر بھائی آپ جانتے ہیں ایک شخص کی چار بیویاں ہوں, وہ ایک کو طلاق دے دے, تو کیا خاوند دوسرا چوتھا نکاح فوراً کر سکتا ہے؟ نہیں. جب تک اس عورت کی عدت نہیں پوری ہوتی تو گویا خاوند پر بھی اسی طرح اس کی عدت ہے, وہ اس دوران چوتھا نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ بیوی چوتھی من وجہ ابھی نکاح میں اگرچہ طلاق دے چکا ہے لیکن نکاح کا تعلق تو باقی ہے. چنانچہ وہ جب عدت پوری ہو پھر اس کے بعد خاوند چوتھا نکاح کر سکتا ہے. یا اسی طرح ایک شخص ہے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے, یہاں بھی جب تک عدت نہیں پوری ہوگی وہ تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو گویا خاوند پر بھی عدت ہے اس دوران، کیونکہ من وجہ نکاح باقی ہے، تو بہن سے نکاح کرے گا تو گویا ایک ہی شخص کے عقد میں کیا ہو جائیں گی، دو بہنیں جمع ہو جائیں گی، حالانکہ دو بہنوں کا ایک عقد میں جمع کرنا جائز نہیں. لیکن یہاں پر یاد رکھیے، جب بیوی کا انتقال ہو جائے، چار بیویاں تھیں ایک کا انتقال ہوا، اب خاوند پر کوئی عدت نہیں ہے کیونکہ اس پر مل کے نکاح تھی، مل کے نکاح انتقال کے ساتھ ہی ختم. کیوں ختم؟ کیونکہ عورت میں مملوکہ ہونے کی صلاحیت ہی نہ رکھ، لہذا خاوند فوراً چوتھا نکاح کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بیوی کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی فوراً اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں مملوکیت کی اس میں اہلیت نہیں، وہ مملوکیت ختم ہوئی اور اسی وجہ سے خاوند پر کوئی عدت بھی نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولہذا لا تکون العدت علیہ بعدہا، اور اسی وجہ سے وہ عدت نہیں ہے خاوند پر بعدہا، اس عورت کے مرنے کے بعد. وقال الشافعی رحمہ اللہ، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یغسلها زوجها، کہ اس کو دے سکتا ہے اس کا خاوند غسل، کما تغسل ہی زوجہا، جیسے کہ یہ عورت غسل دے سکتی ہے اپنے خاوند کو، جیسے عورت خاوند کو غسل دے سکتی ہے مرنے کے بعد، تو خاوند بھی عورت کو غسل دے سکتا ہے. لقوله علیہ الصلاۃ والسلام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لو مت لغسلت، کی بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حضور فرمانے لگے حضرت عائشہ سے لو مت، اگر تم مر گئی، اگر تمہارا انتقال ہوا، لغسلت کی، تو میں تمہیں غسل دوں گا، تو البتہ میں کیا کروں گا، تمہیں غسل. تو دیکھیے یہاں حضور فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے اپنی زوجہ مطہرہ سے کہ اگر تمہارا انتقال ہوا تو میں تمہیں غسل دوں گا. معلوم ہوا خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور احناف آپ تو کیا کہتے ہیں، خاوند بیوی کو غسل نہیں دے، بیوی دے سکتی ہے خاوند کو، لیکن خاوند بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. والجواب، جواب دے رہے ہیں بھائی احناف کی طرف سے، جواب یہ کہ ان معنی لغسلت کی، کہ حضور علیہ السلام کا جو قول ہے لغسلت کی، اس کا معنی یہ ہے لقمت باسباب غسل کی، کہ البتہ میں قائم کروں گا تمہارے غسل کے اسباب، یعنی تمہارے غسل کے اسباب میں بنا دوں گا، میں غسل کا انتظام کر دوں گا، یوں کہیں. تو حضور علیہ السلام کے یہ کہنے کا یہ معنی نہیں کہ میں خود غسل دوں گا، کہنے کا معنی کیا ہے، میں تمہارے غسل کا انتظام کر دوں گا. وما لا يصلح لحاجة كالقصاص، اور وہ چیز جو صلاحیت نہیں رکھتی، لحاجتی ہی اے لحاجت المیتی، میت کی زہاجت کی، کل قصاص ہی، جیسے کہ قصاص. یہاں بتلائیں گے آپ کو کہ اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ما لا يصلح لحاجتی ہی، یہ ہے مبتدا، اور کل قصاص یہ ہے اس کی خبر، اور وہ چیز جو میت کی حاجت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کل قصاص ہی، وہ کس کی طرح ہے، قصاص کی طرح ہے، یہ مبتدا خبر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی، ایک ترکیب یہ. دوسری ترکیب وما لا يصلح لحاجته، یہ اس کا عطف ہے، یہ تقریباً 10-15 سطریں قبل جو آیا تھا، وَإِن كَانَ حَقًّا لَهُ، مل گیا بھائی، 8-10 سطریں یا 12 سطریں قبل آیا ہے، وَإِن كَانَ حَقًّا لَهُ بَقِيَ لَهُ مَا تُقْضَى بِهِ الْحَاجَتُ، اور اگر میت کا وہ حق ہے، وہ چیز جو ہے وہ میت کا حق ہے، تو بقی لہو، تو باقی رہے گی میت کے لیے، ما وہ چیز، تقضا به الحاجت، جس کے ذریعے کیا پوری کی جائے، حاجت. تو کیا دوسری ترکیب یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ما تقضا به الحاجت ہے، اس پر عطف ہے ما لا يصلح لحاجته کا، تو عبارت کیا بن گئی، بقی لہو ما لا يصلح لحاجته، میت کے لیے باقی رہے گی وہ چیز بھی جو اس کی حاجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ما لا يصلح، جو اس کی حاجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. پیچھے تو ذکر تھا نا اس چیز کا جو حاجت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ تو باقی رہیں گی، جو چیز حاجت بننے کی صلاحیت نہیں وہ بھی باقی رہے گی، کل قصاص، جیسے قصاص ہے یہ باقی رہے گا. بھائی میت کو کسی کو قتل کر دے تو قصاص لیا جاتا یا نہیں لیا جاتا؟ حالانکہ میت کو اس کی حاجت نہیں, وہ تو اس دنیا سے چلا گیا بھائی, لیکن پھر بھی قصاص لیا جائے گا اس کے وارثوں کے لیے, تاکہ وارثوں کے دل میں جو دشمنی پیدا ہوئی اس شخص کی, انہوں نے اس قاتل نے نقصان کیا یا نہیں وارثوں کا؟ وہ اس میت سے, مرنے والے شخص سے جب یہ زندہ تھا وہ سارے نفع اٹھا رہے تھے بھائی, سب کو اس شخص کا فائدہ تھا زندگی کے اندر, اور جب اس قاتل نے اس کو مار دیا تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کینہ پیدا ہوا, انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھی, تو اس لیے اب قصاص کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے وہ انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے, اور نیز تاکہ معاشرے کے اندر پھر کسی اور کو اس طرح کرنے کی جرت نہ ہو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب اس کو میت کو تو اس کی حاجت نہیں تھی, لیکن یہ بھی باقی رہے گا, تو یہ عبارت بن گئی بقیہ. اب متن پہ دیکھیے, پیچھے عبارت کیا تھی؟ وَبَقِيَ لَهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ, یہ عبارت بن گئی, اور میت کے لیے باقی رہے گی وہ چیز جو اس کی حاجت کی صلاحیت نہیں رکھتی, کل قصاص ہی, جیسے کہ قصاص. دیکھیے اب دونوں ترکیبیں بتا رہے ہیں, يحتمل ان يكون معطوفا على ما تقضى به الحاجة, یہ بھی احتمال ہے کہ یہ معطوف ہو بھائی مصنف کے قول ما تقضى به الحاجة پر, یعنی بقی للمیت ما تقضى به الحاجة وما لا يصلح لحاجة كالقصاص, تو اس طرح عبارت بن گئی. ويحتمل, اور یہ بھی احتمال ہے, ان يكون ابتداء كلام وقع مبتدا وخبرا, اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ ابتداء کلام ہو جو واقع ہوا ہے مبتدا اور خبر, دوسری ترکیب بھی میں نے آپ کو بتلا دی تھی. انما اوردہ بتقریب ما تقضى به الحاجۃ, بھئی یہ مبتدا خبر ہے تو یہ تو الگ بات ہے, پھر اس کو یہاں کیوں لے کر آئے؟ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر انما اوردہ مصنف اس کو لے کر آئے ہیں, جب اس کو مبتدا خبر بنائیں تب اس کو لے کر آئے ہیں, بتقریب ما تقضى به الحاجۃ, تقریب کا معنی مناسبت, ما تقضى به الحاجۃ کی مناسبت سے. پیچھے کن چیزوں کا ذکر تھا؟ جن کے ذریعے میت کی حاجت پوری ہوگی, جو میت کی حاجت پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, اور ساتھ ہی اب اس کو بھی ذکر کر دیا جو میت کی حاجت بننے کی صلاحیت اور حاجت پوری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, تو اسی مناسبت سے اس کو ذکر کر دیا. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ, اور قصاص جو ہوگا یہ ان چیزوں میں سے ہو جائے گا جو میت کی حاجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لِأَنَّهُ شُرِعَ عُقُوبَةً لِدَرْكِ السَّعْرِ, السَّعْر بھائی یہ الف پر حمزہ ہونا چاہیے بھائی, لِدَرْكِ السَّعْرِ, سَعْر کہتے ہیں کینے کو بھائی, انتقام کو, انتقام. لِأَنَّهُ شُرِعَ, کیونکہ قصاص جو ہے یہ مشروع ہوا ہے, عقوبتاً بطور سزا کے, لِدَرْكِ السَّعْرِ, درک کا معنی وہ نقصان بھائی, اور مراد تلافی ہے بھائی, اور سر میں نے بتلایا کینہ اور انتقام بھائی, انتقام کے زمان کے لیے بھائی, یا انتقام کے تاوان کے لیے, یا یوں کہ انتقام کی تلافی کے لیے, کس کے لیے؟ انتقام کی تلافی کے لیے. وَهُوَ تَشَفِّ صُدُورِ لِلْأَوْلِيَاءِ, اور وہ اولیاء کے سینوں کا مطمئن ہونا ہے, ان کے اطمینان ہے. وَهُوَ تَشَفِّ صُدُورِ لِلْأَوْلِيَاءِ, اور وہ جو مقتول کے اولیاء جو ہیں ان کے سینوں کے, ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ در کے سار کا معنی بتلا رہے ہیں نا, در کے سار کیا معنی میں نے کیا؟ انتقام کی تلافی. کیا معنی انتقام کی تلافی؟ وَهُوَ تَشَفِّ صُدُورِ لِلْأَوْلِيَاءِ, وہ جو مقتول کے اولیاء ہیں ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے, تشفی کا معنی اطمینان. بِدَفْعِ شَرِّ الْقَاتِلِ, کس طرح قاتل کے شر کو دفع کرتے ہوئے, اس سے کیا ہوگی؟ ان کے دلوں کو اطمینان ہوگا. وَوَقَعَتِ الْجِنَايَةُ عَوْلِيَائِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ وَجْهٍ, اور یہ جنایت واقع ہوئی ہے مقتول کے اولیاء پر یا میت کے اولیاء پر, مِنْ وَجْهٍ, مِنْ وَجَا بَئِ, جنایت تو قاتل پر بھی ہے لیکن مِنْ وَجَا اس کے اولیاء پر بھی جنایت ہوئی ہے, ان پر بھی جرم کیا اس نے, ان کے خلاف بھی. کس طرح بھائی؟ کہتے ہیں لِانْتِفَاعِهِمْ بِحَيَاتِهِ, اس وجہ سے کہ وہ سارے اس کی مرنے والے کی زندگی سے نفع اٹھا رہے تھے بھائی. فَأَوْجَبْنَا الْقِصَاصَ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً, تو ہم نے قصاص کو واجب کیا وارثوں کے لیے ابتداءً, شروع سے ہی. یاد رکھیے یہ ابتداءً بھی متن کا حصہ ہے بھائی. تو یہ جو قصاص وایا وارثوں کے لیے ابتداءً ہی آیا. یہاں یہ بتلائیں گے آپ کو کہ دیکھیے یہ جو قصاص آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اولاً میت کے لیے ثابت ہو اور پھر میت سے منتقل ہو کس کی طرف, جیسے میراث میت سے منتقل ہوتی ہے وارثوں کی طرف. تو کہتے ہیں یہ جو قصاص ہے یہ میت سے وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا, بلکہ یہ ابتداءً ہی ثابت کس کے لیے ہوتا ہے, وارثوں کے لیے ثابت ہوتا ہے, کیونکہ میت کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں حاجت کس کو ہے, ضرورت کن کو ہے, وارثوں کو. تو یہ ابتداءً ہی وارثوں کے لیے ثابت ہوگا, میراث کے طریقے پر نہیں ہوگا بھائی. یہ معنی ہے ہم نے ثابت کیا قصاص کو وارثوں کے لیے ابتداءً ہی. لا انہ یثبت للمیت اولا ثم ينتقل الیہم کالحقوق, نہ یہ کہ یہ پہلے میت کے لیے ثابت ہوتا ہے اور پھر ان کی طرح منتقل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. کالحقوق, جیسے کہ حقوق ہیں, حقوق تو اولا کس کے لیے ثابت ہوتے ہیں, میت کے لیے, پھر کس کی طرح منتقل ہوتے ہیں, وارثوں کی طرف. والسبب انعقد للمیت, اور اس سبب منعقد ہوا ہے میت کے لیے. یہ موت کا سبب کس کے لیے منعقد ہوا, اولاً میت کے لیے, بھائی اس نے میت کو زخم لگایا, فرض کریں صورت جو بنا رہے ہیں آگے بتا رہے ہیں, تو بڑا سخت زخم لگایا اور میت وہ مرنے والا دو چار دن شدید زخمی حالت میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا, پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب ابھی وہ زندہ تھا, وہ معاف کرنا چاہے تو اس زخم لگانے والے کو معاف کر سکتا ہے, اور اس کے جو اولیاء ہیں وہ بھی, اس کے جو وارث بننے والے ہیں آگے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں, اس شخص کو زخم لگانے والے کو معاف کر سکتے ہیں. میت جو مرنے والا ہے وہ کیوں معاف کر سکتا ہے, وجہ یہ کیونکہ یہ سبب اولاً کس کے حق میں منعقد ہوا, اس کی اپنی ذات پر, چونکہ اس کو زخمی کیا اس نے, تو اس کا حق ہے, وہ معاف کر سکتا ہے. اور وارث کیوں معاف کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے بتلا دیا کہ یہ حق جو ہے میت سے وارثوں کی طرح منتقل نہیں ہوتا, بلکہ ابتداءً ہی کس کے لیے ثابت ہوتا ہے, وارثوں. اگر میت کے لیے حق ثابت ہو اور پھر منتقل ہو کس کی طرف, وارثوں کی طرف, پھر جب تک وہ مرا نہیں اس وقت تک تو وارثوں کا کوئی دخل ہی نہیں بنتا, کیونکہ وہ مرنے کے بعد ان کو حق ملے گا نا. لیکن یہاں یہ کیا بتلا رہے ہیں, ابھی وہ مرا نہیں ہے, زخمی حالت میں ہے, لیکن ابھی بھی یہ کیا کر سکتے ہیں, اس کو معاف کا معلوم ہوا. ان کے لیے بھی ابتداءً, یہ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ ان کے لیے ابتداءً حق ثابت ہوتا ہے, وراثت کے طریقے پر ثابت نہیں. تو میت بھی معاف کر سکتی ہے اور وارث بھی معاف کر سکتے ہیں. میت اس لیے کیونکہ یہ سبب موت کا جو ہے کس کے حق میں منعقد ہوا ہے, اسی کے حق میں, اسی کی جان جا رہی ہے, اس لیے اس کا حق ہے, وہ معاف کر سکتا ہے. اور وارثوں کے لیے بھی ابتداءً حق ثابت ہے کہ ان کا نقصان ہوا, تو وہ بھی معاف کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے والسبب انعقد للمیت, اور سبب جو ہے وہ منعقد ہوا ہے میت کے لیے. لأن المتلف حیاته, اس لیے کیونکہ وہ جو طلب کی گئی وہ اس کی زندگی ہے. فکانت الجنایت واقعتا فی حقہ من وجہ, تو یہ جنایت, یہ جرم جو ہے واقع ہوا ہے اس کے حق میں, من وجہ, بعض اعتبارات سے اسی کے حق میں واقع ہوا ہے. فیصح عفو المجروح, پس صحیح ہے معاف کرنا اس مجروح, اس زخمی شخص کا. بے اعتباری ان سبب انعقد للمورثی, اس اعتبار سے کہ یہ جو موت کا سبب ہے یہ منعقد ہوا ہے کس کے حق میں, مورث کے حق میں, وہ معاف کر سکتا ہے. اور اسی طرح صحیح ہے عفو الوارثی, وارث کا معاف کر دینا بھی. قبل موت المجروح, مجروح کے مرنے سے پہلے. لأن الحق باعتبار نفس الواجب للوارثی, اس لیے کیونکہ یہ جو حق ہے یہ وارث کے لیے نفس واجب کے اعتبار سے, یہ ثابت ہی کس کے لیے ہے, ابتداءً وارث کے لیے بھی ابتداءً ہی ثابت ہوتا ہے, وراثت کے طریقے پر ثابت نہیں. اگر وراثت کے طریقے پر ہوتا تو موت کے بعد تو وہ معاف کر سکتا ہے, موت سے پہلے معاف نہیں کر سکتا. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان القصاص غیر موروث, کہ قصاص جو ہے وہ موروثی نہیں ہے, یعنی وراثت والی چیز جو وراثت کے طور پر ملے بھائی وہ چیز نہیں ہے, تو موروثی چیز نہیں ہے بھائی. اسی کے نیچے سطر میں ہے لما قلنا, مل گیا بھائی جی, یہ بھی یاد رکھیے متن ہے. تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان القصاص غیر موروث لما قلنا, کہ قصاص غیر موروث ہے یعنی موروثی چیز نہیں ہے, لما قلنا اس وجہ سے جو ہم نے کہا. ابھی علت وقت تفصیل بیان کر دی کہ قصاص موروثی نہیں, یہ نہیں کہ اولاً میت کے لیے ثابت ہو اور پھر کس کی طرح منتقل ہو وارثوں کی طرح, بلکہ ابتدان ہی کس کے لیے ثابت ہوتا ہے وارثوں کے لیے. اَي لَا يَسْبُتُ عَلَى وَجْهٍ تَجْرِي فِيهِ سِحَامُ الْوَرَسَتِ بَلْ يَسْبُتُ ابْتِدَاءً لِلْوَرَسَتِ, یعنی قصاص جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا ایسے طریقے پر کہ اس کے اندر جاری ہوں وارثوں کے حصے, بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے ابتدائی طور پر ہی وارثوں کے لیے. لما قلنا, اسی وجہ سے جو ہم نے کہا, کیا کہا تھا ہم نے, اشارے بتلا رہے ہیں کہ اَنَّ الْغَرْضَ دَرْكُ ثَأْرِهِمْ, کہ غرض کیا ہے, مقصد کیا ہے قصاص کے ذریعے, دَرْكُ ثَأْرِهِمْ, ان کے انتقام کی تلافی ہے, بھائی اس کا زمان ہے. ولیکن لما کان معنی واحدا لا يحتمل التجزی, لیکن چونکہ یہ ایک معنی ہے, احتمال نہیں رکھتا تجزی کا یعنی تقسیم کا. قصاص تو ایک ہے, قصاص میں تقسیم ہو سکتی ہے بھائی؟ قصاص میں تقسیم نہیں ہو سکتی بھائی. تو کہتے ہیں چونکہ یہ ایک ایسا معنی ہے جو تقسیم کا احتمال نہیں رکھتا, سبت لکل واحد علی سبیل الکمال, تو ہر ایک کے لیے کامل طور پر یہ ثابت ہوگا, یعنی ہر وارث کے لیے قصاص کا پورا پورا حق ہوگا, ہر وارث کے لیے قصاص کا پورا پورا بھائی. کیونکہ بات دیکھیے, اگر وراثت کے طور پر قصاص ملتا تو وراثت کے اندر تو مال آ کر تقسیم ہوتا ہے, ہر ایک کا 1 لاکھ روپیہ مثلا میراث ہے تو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے گا اس میں سے, تو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا ملا یا پورا ملا؟ تھوڑا تھوڑا. لیکن یہاں پر میراث کے طریقے پر قصاص آیا ہی نہیں, ابتدان ہی کس کے لیے ثابت ہوا وارث, جب ابتدان وارثوں کے لیے ثابت ہوا تو تھوڑا تھوڑا نہیں, ہر ایک کے لیے پورا پورا ثابت ہوگا, اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ میراث کے طریقے پر ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس میں تقسیم مانا جائے, اور نیز اس لیے کیونکہ یہ تقسیم کا استعمال نہیں رکھتا. کا ولایت الانکاح للاخوتی, جیسے کہ نکاح کروانے کی ولایت ہے بھائیوں کے لیے. بھائی باپ کا انتقال ہو گیا, بہن ایک صغیرہ ہے, اب جو بھائی ہیں بڑے ان سب کے لیے اس کو ولایت حاصل ہے اس صغیرہ کا, وہ نکاح کروا سکتے ہیں. تو یہاں یہ تقسیم نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے تھوڑا تھوڑا حق ثابت ہے نکاح کروانے کا, سارے مل کر پھر کروا سکتے ہیں, نہیں, ہر ایک کے لیے کیا ہے, پوری پوری ولایت ان کا نکاح کروانے کی ولایت ہے, لہذا کوئی ایک بھائی بھی کیا کر سکتا ہے, اس کا نکاح کروا سکتا ہے. ہاں یہ بات ہے, باپ یا دادا صغیرہ کا نکاح کروائے تو بڑے ہونے کے بعد ان کو حق نہیں ہوتا اس کو فسخ کرنے کا, الا یہ کہ انہوں نے غبن فاحش کے ساتھ مہر مقرر کیا ہو, بہت زیادہ یا بہت کم جتنا ہونا چاہیے تھا, پھر الگ بات ہے. ویسے باپ اور دادا جب صغیر اور صغیرہ کا نکاح کروا دیں تو بعد میں وہ اس کو فسخ نہیں کر سکتے, لیکن باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور کروا دے, درجہ بدرجہ جو ولی بن رہے ہیں, بھائی ہیں اس کے بعد جو ہیں, جو بھی بنتے جا رہے ہیں ترتیب سے, تو ان کے اندر البتہ صغیر اور صغیرہ کا حق ہے, کیونکہ ان کی شفقت کامل نہیں ہے, باپ اور دادا کی شفقت بڑی کامل ہے, تو انہوں نے یقیناً اس پہ بھلے کو دیکھ کر نکاح کیا ہوگا, اسے شریعت نے وہاں فسخ کا حق نہیں دیا اس کو, جبکہ انہوں نے مہر ٹھیک رکھا ہو. لیکن اوروں کی شفقت اتنی کامل نہیں ہے, لہذا ان میں شریعت نے حق دے دیا کہ بالغہ ہوتے ہی کیا کر سکتی ہے, اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. تو بتلا یہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہر بھائی کے لیے کامل طور پر نکاح کروانے کی ولایت حاصل ہوگی. ولہذا, اور اسی وجہ سے کہ ہر ایک کے لیے چونکہ کامل طریقے پر حق ثابت ہوتا ہے, لو استوفى الاخ الكبير قبل كبر الصغير يجوز له, اگر قصاص لے لے, استوفى کا معنی وصول کرنا, اگر قصاص وصول کر لے الاخ الكبير, کون, بڑا بھائی, ایک بھائی بڑا تھا ایک ابھی نہ بالغ تھا, تو بڑے نے کیا کیا, قصاص وصول کر لیا, تو وہ کر سکتا ہے قصاص لے سکتا ہے. یہ نہیں کہ صغیر کا انتظار کیا جائے گا یہ کب بالغ ہوگا پھر قصاص لیں گے، نہیں، ہر ایک کے لیے کامل طور پر قصاص کا حق ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ قصاص وصول کر سکتا ہے، یہ معنی ہے. ولہذا لو استوفى الاخ الكبير قبل كبر الصغير يجوز له، اور اسی وجہ سے اگر وصول کر لیا بڑے بھائی نے صغیر کے بڑے ہونے سے پہلے ہی، یجوز له، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. بخلاف ما اذا كان احد الكبيرين غائبا، بخلاف اس کے کہ اگر دو بڑے بھائیوں میں سے ایک غائب ہو، ایک کیا ہو، ہاں دو بھائی ہیں، دونوں کے لیے حق قصاص کامل طور پر ثابت ہوا. اب ایک بھائی موجود ہے، ایک کہیں گیا ہوا ہے، بڑی دور سفر پر گیا ہوا ہے، اب یہ جو حاضر ہے یہ قصاص لینا چاہتا ہے اکیلا، کہتے ہیں نہیں، اس کا انتظار کیا جائے گا آنے والے کا. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، وہاں احتمال ہے کس چیز کا، معاف کر دینے کا احتمال ہے. ہر ایک کے لیے کامل طور پر قصاص کا حق ثابت ہے، لہذا ہو سکتا ہے وہ کیا کر دے، معاف کر دے، لہذا اس کا انتظار کیا جائے گا، یہ اکیلا قصاص نہیں لے سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں صغیر کا ہم نے پھر انتظار کیوں نہیں کیا تھا؟ بھائی ہو سکتا ہے وہ صغیر جو چھوٹا تھا، بڑے نے قصاص لے لیا، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بڑا ہو کر جب بالغ ہو جاتا اس کی طرف سے بھی احتمال تھا، کیا کر دیتا وہ، معاف. کہتے ہیں بھائی وہ بڑا نادر ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں، اس کا اعتبار نہیں کہ وہ معاف کرے. بھائی وہ اتنی مدت انتظار کریں گے اور پھر بھی، تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا کان احد الکبیرین غائبا، بخلاف اس کے کہ دو بڑے بھائیوں میں سے اگر ایک غائب ہو، فانہ لا یجوز للحاضر ان یستوفی، تو جائز نہیں ہے وہ جو حاضر بھائی ہے کہ وہ قصاص وصول کر لے. لان احتمال عفو الغائب راجح، اس لیے کیونکہ وہ جو غائب بھائی ہے اس کے معاف کر دینے کا احتمال راجح ہے. وہ احتمال توہم عفو الصغیر بعد البلوغ نادر فلا یعتبر، اور صغیر کا بالغ ہو جانے کے بعد معاف کر دینے کا وہم جو ہے، وہم کا احتمال جو ہے یہ نادر ہے، فلا یعتبر، لہذا اس کا اعتبار نہیں. وعندهما يثبت القصاص للورثه بطريق الارث، یہ تو امام صاحب کا مذہب تھا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ قصاص موروثی نہیں، ابتداءً ہی کس کے لیے ثابت ہوگا، وارثوں کے لیے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، میراث کے طریقے پر. اولاً کس کے لیے ثابت، میت کے لیے، اور پھر کس کی طرف منتقل ہوگا، وارثوں کی طرف. بھائی تو کہتے ہیں وعندهما، صاحبین کے نزدیک یثبت القصاص للورثه بطريق الارث لا بطريق الابتدائی، کی قصاص جو ہے وہ وارثوں کے لیے ثابت ہوگا وراثت کے طریقے پر، لا بطريق الابتداء، نہ کہ ابتداء کے طریقے پر. وثمرت الخلاف تظهر فيما، اور ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا اس صورت کے اندر، اذا كان بعض الورثه غائبا، کہ جب بعض وارث کیا ہوں، غائب ہوں. وَأَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ، اور وہ جو بھائی حاضر تھا اس نے بینہ قائم کر دی قاتل پر. فَعِنْدَهُ يَحْتَاجُ الْغَائِبُ إِلَىٰ اِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ حُضُورِهِ، تو پھر امام صاحب کے نزدیک، فَعِنْدَهُ، امام صاحب کے نزدیک، يَحْتَاجُ الْغَائِبُ، تو وہ جو غائب جب آ جائے گا تو وہ محتاج ہوگا، إِلَىٰ اِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ، بَيِّنَةِ کے یا دوبارہ گواہی پیش کرنے کا، عند حضور ہی، اپنی حاضری کے وقت. لان الکل مستقل فی ھذا الباب، اس لیے کیونکہ ہر وارث اس باب میں، قصاص کے باب میں مستقل ہے. جی ولا یقضى بالقصاص لاحد حتى يجتمع، اور فیصلہ نہیں کیا جائے گا قصاص کا کسی ایک کے لیے بھی، حتى يجتمع، یہاں تک کہ دونوں جمع ہو جائیں، حاضر بھی اور غائب، پھر قصاص کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کے لیے کامل طور پر قصاص کا حق ثابت ہو رہا ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں وعندهما، صاحبین کی نزدیک، لما کان موروثا، جبکہ قصاص موروثی ہے، لا يحتاج الى اعادۃ البینۃ، تو یہ محتاج نہیں ہے اس گواہی کے اعادے کا، عند حضور الغائب، جب وہ غائب کیا ہو جائے، حاضر. بھائی کیوں اعادے کا کیوں محتاج نہیں، کہتے ہیں اس لیے، ان احد الورثۃ ینتسب خصما عن المیت، کیونکہ یہ قصاص کا حق کہاں سے آیا، میت کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے، تو کوئی ایک بھی وارث کیا ہو سکتا ہے، میت کی طرف سے نائب بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے، نائب، اور وہاں پر ہر ایک مستقل تھا، اور یہاں پر کس کی طرف سے نائب بن رہے ہیں، میت کی طرف سے، تو کوئی ایک وارث بھی نائب بن کر کیا کر سکتا ہے، وہ بینہ قائم کر سکتا ہے. جب وہ غائب والا آئے گا تو دوبارہ بینہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ یہ میت کی طرف سے ایک وارث کیا کر چکا ہے بینہ قائم، جبکہ پچھلی صورت جو تھی امام صاحب کے قول کے مطابق ہر ایک مستقل تھا، الگ الگ تھا کامل طور پر، لہذا ہر ایک کو الگ کیا کرنا پڑے گی، بینہ قائم کرنا پڑے گی. لِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنِ الْمَيِّتِ، اس لیے کیونکہ وارثوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ينتصب خصماً، وہ خصم بن کر قائم ہو جائے گا، عن المیت کس کی طرف سے؟ میت کی طرف سے. فلا تجب اعادتها، لہذا اس بینے کے اعادہ واجب نہ ہوگا. واذا انقلب اي القصاص مالا، اور جب پلٹ جائے قصاص بھائی مالا، کس کی طرف؟ مال، کیا پلٹ کر کیا بن جائے؟ مال بن جائے، بالصلح صلح کی وجہ سے، او بعفو الباضی یا باز کے معاف کر دینے سے. بھائی دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے کہ قصاص کے اندر صلح بھی درست ہے، اور صلح پھر ویسے تو دیت 100 اونٹ ہیں، لیکن قصاص کے اندر صلح جتنے بھی مال پر کرنا چاہیں مقتول کے اولیاء وارث وہ کر سکتے ہیں، چاہے 2 اونٹوں پر ہی صلح کر لیں، اور چاہیں تو 1000 اونٹوں پر صلح کریں، جتنا بھی مال، مثال دے رہا ہوں روپے میں بات کر لیں، جتنے کروڑ 2 کروڑ جتنے میں مرضی صلح کرنا چاہیں وہ صلح کر سکتے ہیں. نیز اسی طرح یاد رکھیے، اگر وارثوں میں سے کوئی ایک بھی قصاص کو معاف کر دے، باقی کہہ رہے ہیں قصاص لینا ہے، ایک نے کہا میری طرف سے معاف، فوراً قصاص ساقط ہوا. کیوں ساقط ہوا؟ ابھی پیچھے وجہ ذکر ہوئی، کیونکہ قصاص میں تجزی نہیں، تقسیم نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کچھ لیا جائے اور کچھ نہ لیا جائے، تو جب کچھ نے معاف کر دیا تو اب قصاص نہیں ہو سکتا بھائی. اب پھر باقی کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں باقیوں کو مال دیا جائے گا. بھائی کس طرح مال دیا جائے گا؟ کہتے ہیں یوں سمجھو، دیت آئی، کیا آئی؟ 100 اونٹ آئے، 100 میں سے یہ جو اس نے معاف کیا اس کا حق 10 اونٹ بنتے تھے، تقسیم ہم نے حساب لگایا وراثت کتنی بنتی ہے، 10، باقی 90 بچ گئے، وہ 90 اسی طرح آئیں گے اور باقیوں کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے. تو اب دیت کی طرف ہم چلے جائیں گے اور اس میں سے حساب لگائیں گے. یہ معنی ہے وَإِذَا انقَلَبَ الْقِصَاصُ مَالًا، اور جب قصاص مال کی طرف پلٹ جائے، مال بن جائے، بِالصُّلْحِ صُلْحَ کی وجہ سے، اور بِعَفْوِ الْبَعْضِ یا بعضوں کے معاف کر دینے کی وجہ سے، سارا موروثاً، تو پھر یہ موروثی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ قصاص خود تو موروث نہیں تھا، لیکن جب بدل کر مال بنے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ موروث. وہ یوں سمجھا جائے گا میت کے لیے اولاً ثابت اور باقیوں کے لیے بطور وراثت کے ساتھ. جب میت کے لیے اولاً ثابت ہے، لہذا وہ جو دیت آئے گی اس کے لیے اولاً وہی اس کی حاجات پوری کی جائیں گی. کیا حاجات تھیں؟ تجہیز و تکفین بھی آ گئی، اس کے دیون بھی اس سے ادا کیے جائیں گے، اس کی وصیت بھی اس کے اندر کیا کی جائے گی؟ نہ جو چیزیں تھیں وہ ساری اسی میں آ جائیں گی جیسے اس کا اپنا مال تھا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ موروثی بن جائے گا. فیکون حکمہ حکم الاموال، تو اس جو یہ جو دیت ہے، یہ جو مال ہے، اس کا حکم وہ اموال والا حکم ہوگا. حتی تقضى دیونہ منہ، یہاں تک کہ ادا کیے جائیں گے اس میت کے دیون اس میں سے. وتنفذ وصاياه، اور اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی اس میں سے. وینتصب احد الورثه خصما عن المیت، اور قائم ہو جائے گا وارثوں میں سے کوئی ایک بھی فریق بن کر کس کی طرف سے؟ میت کی طرف سے. فلا يحتاج الى اعاده البينه، لہذا وہ محتاج نہیں ہوگا بینے کے دوبارہ اعادے کا، لوٹانے کا. لان الديه خلف عن القصاص، اس لیے کیونکہ دیت جو ہے وہ نائب ہے قصاص سے. اچھا بھائی یہ کیا بات ہے؟ قصاص تو موروثی نہیں تھا اور دیت جو اس کی نائب ہے وہ موروثی ہے، حالانکہ نائب کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے. اصل تو موروثی نہیں تھا قصاص، تو قصاص کے بعد جو دیت آئی مال آیا وہ بھی موروثی نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ نائب ہے اور نائب بعض احکامات کے اندر وہ اصل سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں، تیمم نائب ہے وضو کا لیکن حکم میں مختلف ہے. وضو کے اندر نیت شرط نہیں، تیمم کے اندر نیت شرط ہے، فرض ہے بھائی، نیت نہیں کریں گے تو تیمم ہی نہیں ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں والخلف قد يفارق الاصل في الاحکام، اور خلف جو نائب ہوتا ہے کبھی جدا ہوتا ہے اصل سے احکام کے اندر، کا تیمم، جیسے کہ تیمم جو ہے فارق الوضوء، یہ جدا ہے وضو سے، فی اشتراط النیت، نیت کے شرط کے لگانے میں، ووجب القصاص للزوجین كما في الدیۃ، اور قصاص جو ہے وہ واجب ہے للزوجین، میاں بیوی کے لیے بھی، كما في الدیۃ، جیسے کس کے اندر، دیت، جیسے دیت دیت زوجین کے لیے ثابت ہوتی تھی، اسی طرح قصاص بھی ثابت ہوگا میاں بیوی کے لیے، یعنی بیوی اپنے مقتول خاوند کی طرف سے قصاص لے سکتی ہے، اور خاوند اپنی مقتولہ بیوی کی طرف سے قصاص لے سکتی ہے. جیسے دیت کے اندر ان دونوں کا حق تھا، دیت جو تھی، دیت ابھی بات، دیت اولاً کس کے لیے ثابت ہوتی ہے، میت کے لیے، پھر کس کی طرف منتقل ہوتی ہے، وارث، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں یا نہیں بنتے، وارث بنتے ہیں، تو اس دیت میں ان کا بھی حق آتا ہے، تو جیسے دیت کا حق ان دونوں کے لیے، دیت کے وہ حقدار بنتے ہیں، اسی طرح قصاص کے بیوی وہ ایک دوسرے کے حقدار بنیں گے. یہ معنی ہے ووجب القصاص للزوجین كما في الدیۃ، اور قصاص واجب ہوگا، ثابت ہوگا میاں بیوی کے لیے بھی، جیسے کہ دیت میں ہے. فینبغی ان تقتص المرأة من الزوج، پس مناسب یہ ہے کہ قصاص لے بیوی، من الزوج، خاوند کی طرف سے، وہ جو خاوند جو مقتول ہے اس کی طرف سے، سمجھ میں ہے، یہ ترجمہ نہ کرنا کہ بیوی قصاص لے خاوند سے، بلکہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے، وہ خامن جو قتل ہو چکا ہے، مقتول ہے، اس کی طرف سے قصاص لے. والزوج من المرأتی، اور اسی طرح خامن قصاص لے کس کی طرف سے، اس بیوی کی طرف سے جو مقتولہ ہے. ولیکن عندہ ابتداءً، لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ قصاص کس طرح آئے گا، ابتداءً آئے گا. وعندہما بطریق الارث، اور صاحبین کے نزدیک قصاص کس طرح آئے گا، وراثت کے طریقے پر. کما یثبت لهما استحقاق الدیت بطریق الارث، جیسے کہ ان دونوں کے لیے دیت کا استحقاق بھی ثابت ہوتا ہے وراثت کے طریقے پر. دیت کے مستحق ہوتے ہیں یا نہیں بھائی، لیکن کس طرح مستحق ہوتے تھے دیت کے، وراثت کے طریقے پر. اولاً وہ دیت کس کے لیے ثابت، مرنے والے کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے وارثوں اور میاں بیوی میں سے جو زندہ اس کی طرف منتقل ہوتی. وقال مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یرث الزوج والزوجۃ من الدیت، کہ زوج اور زوجہ، میاں بیوی جو ہیں وہ دیت کے وارث نہیں ہوں گے. لئن وجوبها بعد الموت، اس لیے کیونکہ دیت کا وجوب کب آتا ہے، موت کے بعد آتا ہے. وہ زوجیت تنقطع به، اور زوجیت جو ہے وہ تو موت کی وجہ سے ٹوٹ چکی، زوجیت تو رشتہ نکاح تو موت کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، لہذا موت کے بعد اب دیت کے وارث یہ میاں بیوی نہیں بنیں گے بھائی، سمجھ میں، اور وارث تو بنیں گے دیت کے اندر، لیکن میاں بیوی دیت کے اندر ان کا کوئی حق نہیں ہوگا. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام امر بتوریث امرأتی اشیاء مضبابی، یہ کہ حضور علیہ السلام نے وارث بنانے کا حکم دیا کس کو، اشیاء میں زبابی کو، اشیاء میں زبابی کی جو بیوی تھی ان کو، ان کے وارث بنانے کا حکم دیا، یعنی ان کے لیے وراثت کا حکم دیا، کس میں سے، من عقل زوجها اشیما، عقل کہتے ہیں دیت کو بھائی، عقل کس کو کہتے ہیں، دیت، من عقل زوجها اشیم، ان کے خاوند جو اشیم تھے ان کی دیت میں سے. ہاں وہ امام مالک فرماتے ہیں دیت کے اندر میاں بیوی کا کوئی حق نہیں ہے اور وارثوں کا حق ہے، لیکن میاں بیوی کا دیت کے اندر کوئی حق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اشیم زبابی جو ہیں وہ ان کو قتل کیا کسی نے خطاً، اور ان کی جو دیت ملی حضور علیہ السلام نے ان کی بیوی جو تھی ان کو دیت کے اندر ان کا حصہ بھی، ان کو بھی وارثہ بنایا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. وَلَهُ أَيْ لِلْمَيِّتِ حُكْمُ الْإِحْيَاءِ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ، اور جو میت ہے اس کے لیے زندہ کرنے کا حکم ہے آخرت کے احکام میں. یہ احیاء بھی درست بنتا ہے یہاں، اور احیاء بھی، احیاء بھی اور احیاء، احیاء ہو تو جمع ہے حی ان کی، اور احیاء ہو تو مصدر ہے زندگی دینا، زندگی دینا، زندہ کرنا. کہتے ہیں میت کے لیے زندہ کرنے کا حکم ہے آخرت کے احکام میں. کس کے احکام میں؟ یا یوں کریں میت کے لیے زندوں کا حکم ہے آخرت کے احکام میں. تو احکام بھی درست، احیاء پڑھ لیں وہ بھی درست ہے بھائی. میت کے لیے زندوں والا حکم ہے کس کے اعتبار سے؟ آخرت میں. بھائی دیکھیے زندگی کے احکام بیان ہو گئے، اب موت کی بات، موت کے بعد کی بات کر رہے ہیں. زندگی کے کیا احکام بیان ہوئے؟ کہ میت زندگی میں کیا احکام ہوتے ہیں؟ ما لہو اور ما علیہ. بعض زندہ کے حق اپنے ہوتے ہیں جو اس نے دوسروں سے لینے ہیں، اور بعض اس پر ہوتے ہیں جو اس نے غیروں کے ادا کرنے. اسی طرح میت بھی جو ہے اس کے بھی اسی طرح احکام ہیں، اس کے اسی طرح احکام ہیں. یعنی جو اس نے کسی کا حق دینا ہے آخرت میں دینا پڑے گا، جو اس نے کسی سے حق لینا ہے وہ اس کو آخرت میں اس کو ملے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ مرنے والے کے لیے حکم آخرت کے احکام میں کس کی طرح کا حکم ہے؟ زندوں والا حکم ہے، یا یوں کہ زندگی دینے کا حکم ہے. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے زندگی ملی اس کو تو گہوارے میں رکھا جاتا ہے، اس کو وہ جھولے میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح میت کو جو ہے قبر میں رکھا جاتا ہے. تو جیسے زندگی ملتی ہے بچے کو وہ جھولے میں رکھا گیا تو یہ نئی زندگی اس کو ملی ہے اب. اور کیا وہ جھولے میں ہی رہے گا یا جھولے سے نکلے گا؟ پھر جھولے سے نکلے گا. اسی طرح مرنے والا کیا ہمیشہ قبر میں رہے گا یا قبر سے آخرت میں نکلے گا؟ بھائی آخرت میں نکلے گا. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو یہاں جیسے بچہ جو جھولے میں تھا اس کے لیے ماں لہو بھی ہوتے تھے اور ماں علیہ بھی، اسی طرح مرنے والا جو جس کو ہم نے قبر میں رکھا اس کے لیے آخرت میں ماں لہو بھی ہوں گے اور ماں علیہ بھی ہوں گے. جو نیکیاں کی ہوں گی ان کا بھی بدلہ ملے گا، اور جو برائیاں کی ان کی بھی جزا ملے گی. لأن القبر للميت كالمهد للطفل، اس لیے کیونکہ قبر جو ہے مرنے والے کے لیے وہ گہوارے کی طرح ہے، وہ اس گہوارے کی طرح جو بچے کے لیے ہو، جیسے کہ گہوارا کس کے لیے ہو؟ بچے کے لیے. گہوارا یعنی وہ جھولا وغیرہ بچے کا. فما يجب له على الغير او يجب للغير عليه من الحقوق والمظالم، پس وہ جو ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے، جو اس کے ثابت ہیں حقوق بھائی، علی الغیر کس پر؟ غیر پر. یا جو حقوق اس پر واجب ہیں للغیر غیر کے لیے، علیہ اس شخص مرنے والے پر، من الحقوق والمظالم، کس میں سے؟ حقوق اور مظالم میں سے. مظالم جمع ہے مظلمہ کی بھائی، ظلم وغیرہ کو کہتے ہیں. کسی پر اس نے ظلم کیا یا کسی نے اس پر ظلم کیا، کسی پر اس کے حقوق یا کسی کے اس پر حقوق. وما تلقاه من ثواب او عقاب، اور یا وہ جس جو اس کو ملے گا ثواب یا سزا، بواسطت الطاعات والمعاصی، اطاعت اور نافرمانی اور گناہ کی واسطے سے، گناہ کی وجہ سے. کلہا یجدہ المیت فی القبر، ان سب کو میت جو ہے وہ قبر میں پائے گی. ویدرکہ کالحی، اور کس طرح ان کو پائے گی؟ کالحی جیسے کہ زندہ ہوتا ہے. وَإِذَا فَرَغْنَا، اور جب ہم فارغ ہوئے، عَنِ الْأُمُورِ الْمُعْتَرِضَةِ السَّمَاوِيَّةِ، ان امور سے جو پیش آنے والے ہیں اور آسمانی ہیں. کس پر پیش آنے والے تھے؟ اہلیت پر. تو وہ سماوی امور کے اسباب سے جب ہم فارغ ہوئے، شَرَعْنَا فِي الْبَيَانِ الْأُمُورِ الْمُعْتَرِضَةِ الْمُكْتَسَبَةِ، تو ہم شروع ہوئے ان امور کے بیان میں جو عارض ہونے والے ہیں، مکتسبہ ہیں، جو کمائے گئے ہیں، یعنی بندے کا ان کے کمانے میں دخل ہے بھائی. وَلَهُ أَيْلِ الْمَيِّتِ حُكْمُ الْأَحْيَا، احیاء زیادہ مناسب لگ رہا ہے بھائی. زندوں کا حکم ہے مرنے والے کے لیے، یعنی احیاء جمع ہے حی ان کی بھائی، اگرچہ معنی احیاء کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، احیاء بھی زندگی دینا. فَقَوْلُهُ وَمُكْتَسَبٌ، پس مصنف کا قول جو ہے وہ مکتسب، عطف علی قولہ سماوی، اس کا عطف ہے مصنف کے قول سماوی پر بھائی. کئی صفحے پیشتر جہاں سے یہ بحث شروع ہوئی تھی وہاں پر بتلایا تھا انہوں نے بھائی آپ کو کہ والامور المعترضۃ علی الاہلیت نوعانی، کہ وہ امور جو پیش آتے ہیں اہلیت پر دو قسم کے ہیں، سماوی، ایک سماوی ہیں، وہ مکتسب، اور دوسرے کیا ہیں؟ مختصب. تو یہ مختصب کا عطف اس سماوی پر ہے. وہ ہوا ما کانا, بھائی مختصب کہتے کہ ان کو ہیں بتلا رہے ہیں, وہ ہوا ما کانا الاختیار العبد مدخل فی حصولہ, اور یہ وہ افعال ہیں کہ جن میں بندے کا اختیار ہو, بندے کے اختیار کا دخل ہوتا ہے ان کے حاصل ہونے میں, ان کے حاصل ہونے میں بندے کے اختیار کا دخل ہو. وہذا انواع, اور یہ کئی قسم پر ہیں. الاول الجہل, پہلی قسم کیا ہے؟ جہل ہے بھائی. بھائی جہل کیا معنی کہتے ہیں؟ الذی ہو ضد العلم, وہ جہل جو کہ علم کی ضد ہے, جہالت بھائی. وانما عد من الامور المعترضۃ مع کونہ, بھائی یہ کہتے سوال کا جواب, سوال یہ کہ جہالت تو پیدائشی طور پر انسان کے ساتھ ہوتی ہے, علم بعد میں آتا ہے, لہذا اس کو امور معترضہ میں سے کیسے شمار کیا؟ امور معترضہ وہ تو وہ ہیں جو پہلے نہیں تھے بعد میں پیش آئیں, اور جہالت تو پیدائش سے ہی ہے. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اس اعتبار سے ان کو امور معترضہ میں شمار کیا کہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے بھئی, انسان کی حقیقت میں نہیں داخل بھئی. انسان کی حقیقت تو کیا؟ حیوان ناطق ہے, اس میں جہل کی کوئی بات ذکر نہیں بھئی. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا عُدَّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُعْتَرِضَةِ, اس کو شمار کیا گیا ان امور میں سے جو عارض ہونے والے ہیں, مع کونہ اصلاً فی الانسانی, باوجود اس کے کہ انسان کے اندر اصل ہے یعنی پیدائشی ہے. کیوں شمار کیا؟ کہتے ہیں لکونہ خارجاً عن حقیقۃ الانسانی, بوجہ اس کے کہ یہ خارج ہے انسان کی حقیقت سے. او لانہ لما قادرا علی ازالته باکتساب العلم, اور یہ اس وجہ سے کیونکہ جب انسان قادر ہے اس جہالت کو کے زائل کرنے پر, باکتساب العلم, کس طرح؟ علم حاصل, انسان علم حاصل کر کے جہالت کو دور کر سکتا ہے لیکن پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس لیے اس کو کس میں سے شمار کیا؟ اس کے مکتسبہ میں. مکتسبہ کن کو کہتے تھے؟ جس میں انسان کے اپنے عمل کا دخل ہوتا تھا, تو اس میں بھی انسان کا اپنا دخل آ گیا, کیونکہ اگر یہ علم حاصل کرتا تو عالم بن جاتا, لیکن اس نے علم کو چھوڑ دیا, اس لیے اس کے ساتھ کون سا وصف ہے؟ جہل. تو اس میں اس کا اپنا دخل ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے کہ جب یہ قادر تھا اس جہالت کو زائل کرنے پر, باکتساب العلم, علم حاصل کر کے, جو علم ترک اکتسابا للجہل, تو اس علم کو چھوڑنا اس کو کیا قرار دیا گیا؟ جہل کا کمانا, اس علم کو چھوڑنے کو جہل کا کمانا قرار دیا گیا. وہ اختیار لہور, اس کو اختیار کرنا. وہ ہوا انواع, اور یہ جہالت جو ہے یہ کئی قسم پر ہے. جہل باطل, ایک وہ جہل جو باطل ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی عذر نہیں ہے بھائی, تو جہل باطل. تو کہتے ہیں لا یصلح عذرا فی الآخرت, یہ عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا آخرت میں. کا جہل الکافر, جیسے کہ کافر کا جہل. بعد وضوح الدلائل علی وحدانیت اللہ تعالی ورسالت الرسل لا یصلح, جی جیسے بات جبکہ دلائل واضح ہو گئے اللہ وحدانیت اللہ تعالی اللہ کے ایک ہونے پر, ورسالت الرسل اور ان کے رسولوں کی رسالت پر, لا یصلح عذرا فی الآخرت, یہ صلاحیت نہیں رکھتا عذر بننے کی آخرت میں. یہ والا جہل صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ عذر بنے آخرت میں, یہ عذر مقبول نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ يَصْلُحُ عُذْرًا فِي الدُّنْيَا لِدَفْعِ عَذَابِ الْقَدْرِ قَتْلِ, اگرچہ یہ عذر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا کے اندر قتل کے عذاب کو دور کرنے کے لیے. دنیا کے اندر جہالت کس چیز سے؟ اللہ کی وحدانیت سے. کفار تسلیم نہیں کرتے اللہ کی وحدانیت کو اور شریک بناتے ہیں, تو یہ دلائل سے جہالت جو ہے اور ان باتوں کو نہ ماننے سے آخرت میں تو ان کا عذر یہ نہیں چلے گا. ہاں دنیا کے اندر یہ عذر ان کا چل جائے گا اور ان کو قتل نہیں کیا جائے گا, ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کب کب عذر بنے گا دنیا کے اندر اور ان کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اذا قبل الذمہ, تھا جب وہ ذمے کو قبول کر لیں, ذمی بن جائے بھائی. ذمیوں کو قتل کیا جاتا ہے یا ذمہ داری لیتی ہے انسانی اسلامی سلطنت ان کی حفاظت کا؟ ذمہ دار, تو ان کو قتل نہیں. تو یہاں پر بھی وہ اگرچہ یہاں پر بھی جہل ہے لیکن اس جہل دنیاوی اعتبار سے ان کو قتل نہیں کیا جا رہا, یہاں عذر بن گیا جب انہوں نے کس کو قبول کر لیا؟ ذمے کو قبول کر لیا. وجہل صاحب الہوا فی صفات اللہ و احکام الاخرتی. یہ دوسری مثال آ گئی بھائی جہل باطل کی. کجہل پہلے کیا آیا تھا؟ جہل باطل کی پہلی مثال تھی کجہل الکافری، جیسے کہ کافر کا جہل. وجہل صاحب الہوا، اور جیسے کہ صاحب خواہش کی کا جہل، یعنی بدعتی کا جہل بھائی، جو خواہش کی پیروی کرنے والا ہے یعنی بدعتی. فی صفات اللہ تعالی و احکام الاخرتی، اور کس چیز میں جہل؟ اللہ کی صفات اور آخرت کے احکام میں جہل بھائی. کا جہل المعتزلہ، جیسے کہ معتزلہ کا جہل بھائی. تو یہ کا جہل المعتزلہ یہ شرح کا حصہ ہے، یاد رکھیے یہ متن کا حصہ نہیں ہے بھائی. کا جہل المعتزلہ تھی، جیسے کہ معتزلہ کی جہالت ہے بھائی، معتزلہ کی، معتزلہ گمراہ فرقہ گزرا ہے. بے انکار صفات و عذاب القبر و رؤیت و شفاعت، اللہ کی صفات اور عذاب قبر اور اللہ کی دیدار اور زیارت، و شفاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، ان چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں. لیکن ویسے انکار نہیں کرتے، باقاعدہ تاویل ذکر کرتے ہیں، تاویلات کرتے ہیں. جہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہے نصوص کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں؟ تاویل کرتے ہیں. لہذا ان کا جہل پہلوں کی بنسبت کم درجے کا ہوا، ان کا جہل پہلوں کی نسبت. تو یہ کہتے ہیں بھائی اللہ عالم ہیں بغیر علم کے، اللہ قادر ہیں بغیر قدرت کے، اللہ متکلم ہیں بغیر کلام کے بھائی. اور اسی طرح عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رویت کا، جنت میں اللہ کی رویت ہوگی، اللہ کے دیدار ہوگا، اس کا انکار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے بھائی، اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے بھائی، تو وہ ان کا انکار کرتے ہیں. وجہل الباغی، یہ تیسری قسم بھائی، وجہل الباغی یہ تیسری مثال آ گئی جہل باطل کی بھائی. باغی کی جہالت، باغی کی جہالت. بإطاعت الامام الحق، بإطاعت الامام الحق، اس کا تعلق جہل سے ہے بھائی. باغی کی جہالت، کس چیز سے جہالت؟ برحق امام کی اطاعت سے، برحق امام کی اطاعت سے جہالت، یعنی اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اس سے جاہل ہے. کیوں؟ متمسکن بدلیل فاسد، استدلال کرنے والا ہے کس چیز سے؟ دلیل فاسد سے. حتی یضمن مال العادل، یہ متن ہے بھائی. حتی یضمن مال العادل، یہ متن ہے بھائی. آگے ہے اذا اتلفہ، یہ بھی متن ہے، ایک لفظ چھوڑ کر آگے اذا اتلفہ، تو متن کیا بن گیا؟ حتی یضمن مال العادل اذا اتلفہ، یہ متن ہے بھائی. حتی یضمن مال العادل، یہاں تک کہ وہ ضامن ہوگا مال العادل، عادل شخص کے مال کا. ونفسہ، اور اس کی جان کا بھی. اذا اتلفہ، جب اس کو طلب کر دے. ایک شخص ہے، اس نے بغاوت کر دی امام برحق سے، یعنی جو خلیفہ ہے، امام سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ. خلیفہ برحق سے بغاوت کر دی، اور بغاوت کے اندر اس نے اگر کسی عادل کو کیا کیا، کسی عادل آدمی کو، کسی کو جو خلیفہ کو ماننے والا تھا، اس کو قتل کر دیا یا اس کو مالی نقصان پہنچایا، ان سب کا ضمان دینا پڑے گا، مالی ضمان بھی اور جانی ضمان بھی بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ مانا ہے، یہاں تک کہ وہ ضامن ہوگا عادل کے مال کا بھی اور اس کی جان کا بھی. اذا اتلفہ، ہو جب اس کو طلب کر دے، برباد کر دے. اذا لم یکن لہ مناعت، جب اس کا کوئی لشکر نہ ہو، باغی لشکر ان کا نہ ہو، ایک دو ہیں یا تین ہیں یا کچھ، ان کا لشکر نہ ہو، پھر ان پر یہ زمان آئے گا. اگر لشکر ہو پھر زمان نہیں آئے گا، پھر گناہگار تو ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر یاد رکھیے بھائی، اولاً تو لڑائی کے نقصان کیا لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد اب ان کے سے وہ زمان، مالی اور جانی زمان تو نہیں لیا جائے گا جو نقصان کیا. البتہ گناہگار ہوں گے. کیا ہوں گے؟
گناہگار
ہوں گے. ہاں جب لشکر نہ ہو تو پھر اس وقت مالی اور جانی نقصان کا بھی ضمان لیا جائے گا. بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ جب لشکر ہو تو پھر ضمان نہیں آتا, اور لشکر جب نہ ہو تو ضمان آتا ہے, اور جب لشکر ہو تو ضمان نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ اس لیے کی یہ کیونکہ اگر لشکر ہو تو پھر دلیل کے ذریعے ان کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. دلیل کے ذریعے, ہاں اکیلے چند ایک ہوں گے ان کو دلیل کے ذریعے مغلوب کیا جا سکتا ہے, ان سے بات منوائی جا سکتی ہے, ان پر دلیل کے ذریعے غالب ہوا جا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ازالم, دیکھیے خود بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں ازالم یقن لہو منعت, جبکہ اس کا ان کا لشکر نہ ہو, لیا نہ ہو یوم کے نو الزام ہو بدلیل والجبر على الزمان, اس لیے کیونکہ ممکن ہے. کیا ممکن ہے؟ الزام ہو بدلیل, دلیل کے ذریعے ان پر الزام یعنی ان پر غالب آنا, دلیل کے ذریعے ان پر غالب آنا ممکن ہے. والجبر على الزمان, اور زمان کی تلافی بھی ممکن ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ مَنَعَةٌ, باقی جب اس کا لشکر ہو, فَلَا يُؤْخَذُ بِالزَّمَانِ مَا أَتْلَفَهُ, تو ان کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا اس چیز کے زمان کے ساتھ جس کو انہوں نے تلف کر دیا بعد توبتی, توبہ کرنے کے بعد. كَمَا لَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْحَرْبِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ, جیسے کہ مؤاخذہ نہیں کیا جاتا اہل حرب کا اسلام لانے کے بعد. بھائی کفار کا ایک لشکر آیا, مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی, نقصان کیا, پھر بعد میں وہ ایمان لے آئے, تو کیا ان سے مواخذہ ہوگا؟ ان سے وہ زمان وغیرہ لیا جائے گا؟ نہیں. تو جیسے ان سے وہ لشکر والوں سے زمان نہیں لیا جاتا تھا بعد میں, تو یہاں بھی ان لشکر والوں سے بعد میں زمان نہیں لیا جائے گا. وجہل من خالف فی اجتہادہ الکتاب, یہ چوتھی مثال آ گئی کس کی؟ جہل باطل کی. بھائی چوتھی قسم اور جہالت اس شخص کی جو مخالفت کرتا ہے, فی اجتہاد ہی اپنے اجتہاد میں, الکتاب کس کی؟ کتاب اللہ کی. جو مخالفت کرتا ہے اپنے اجتہاد میں کتاب اللہ کی, آگے ایک ڈیڑھ سطر بعد آ رہا ہے وسنتا, یہ بھی یاد رکھیے متن ہے وسنتا, سنت سے آگے ایک لفظ چھوڑ کر آ رہا ہے کل فتوا ببیع امہات الاولاد ونحوہ, تو ونحوہ پڑھیں بھائی, یہ بیع پر عطف کریں, بیع پر, بیع امہات, تو یہ بھی متن ہے کل فتوا ببیع امہات الاولاد ونحوہ, یہ بھی متن ہے. وجہل من خالف, اور جہل اس شخص کا جس نے مخالفت کی اپنے اجتہاد میں کتاب اللہ کی اور سنت کی, کا جہل شافعی رحمہ اللہ تعالی فی حل متروک التسمیت عامدا قیاسا علی متروک التسمیت ناسیا, جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جہالت جس وہ ذبیحہ جس پر بسم اللہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا اس کے حلال ہونے میں, وہ اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ حلال. قیاسن علی متروک التسمیت ناسین, قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ وہ جس پر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے ناسین, بھولے سے. فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى, پس یہ جو ہے مخالف ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, کہ تم نہ کھاؤ اس ذبیحے کو جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو, اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَالسُنَّةَ الْمَشْهُورَةَ, اور مخالفت کی جس نے اپنے اجتہاد میں کس چیز کی؟ سنت مشہور, حدیث مشہور کی. کل فتویٰ ببیع امہات الاولاد ونحوہ, جیسے کہ فتویٰ ہے کس چیز کا؟ امہات الاولاد کے بیچنے کا, اور اس جیسے بھائی فتوے امہات الاولاد, بھائی وہ جو باندی جس نے بچے کو جنم دیا ہے آقا کے, آقا نے بھی اقرار کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ ہے ام ولد, یہ کیا ہے؟ اسی کی جمع کیا ہے؟ امہات الاولاد. تو وہ جو ام ولد باندھ, اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ ام ولد کو بیچنا جائز نہیں کیونکہ اس نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے, اگر اس کو بیچا جائے گا تو اس کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے, لہذا اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. تو لیکن بعض نے فتویٰ دیا کہ امہات الاولاد کو بیچنا جائز ہے, تو یہ حدیث مشہور کے خلاف ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث مشہور کے خلاف ہے. فل جہل بی فتوی بیع امہات الاولاد جہل من داؤد الاصفہانی. یہ بیع امہات الاولاد کے بیچنے کا فتویٰ جو ہے یہ جہل ہے. کس سے؟ داؤد اصفہانی سے. و تابعیہ اور ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں. حیث ذہبوا الی جواز بیعہا اس حیثیت سے کہ وہ گئے ہیں اس کی بیع کے جائز ہونے کی طرف. لحدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے جو حدیث میں آتا ہے کیا کہ کنا نبیع امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بیچا کرتے تھے امہات الاولاد کو حضور علیہ السلام کے زمانے میں. وہ مخالف اور یہ مخالف ہے لحدیث المشہوری. کس کے حدیث مشہور کے؟ اعنی قوله علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضور علیہ السلام کا وہ قول جو ہے لمرات ولدت من سیدہا جو آپ نے فرمایا اس عورت سے جس نے جنم دیا تھا اپنے آقا سے. ہی معتقت عن دبر منہ حضور علیہ. یہ حدیث آ گئی کہ یہ عورت جو ہے آزاد ہے. عن دبر منہ اپنے آقا کے پیچھے. یہ عورت آزاد ہے اپنے آقا کے پیچھے یعنی اس کے مرنے کے بعد. والجہل فی نحوہ اور ان جیسی چیزوں میں جہل جو ہے. کجہل الشافعی فی جواز القضاء بشاہد و یمین جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جہالت جو ہے فی جواز القضاء قضاء کے جائز ہونا بشاہد و یمین ایک گواہ اور ایک قسم سے. آپ پڑھ چکے بھائی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گواہ مدعی کی طرف سے ایک گواہ ہے تو ساتھ وہ ایک قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جفینہ مخالفا للحدیث المشہور یہ مخالف ہے حدیث مشہور کے. وہ ہوا قوله علیہ السلام بھائی حدیث مشہور کون سی؟ کہتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کہ بینہ جو ہے مدعی پر ہے اور قسم جو ہے منکر پر ہے. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے واضح طور پر کہ مدعی کا حق صرف بینہ ہے اور منکر کا حق صرف کیا ہے؟ تو قسم صرف کس کے لیے ہے؟ منکر کے لیے ہے. واول من قضا به معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے پہلے جنہوں نے فیصلہ کیا اس کے ساتھ یعنی ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال اسلافنا بھائی دیکھیے یہ مسئلہ بیان کیا اور جہل کی نسبت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کر دی جو امام دنیا ہے مولانا اور جہل دو تین مسئلے ذکر کر دیے. اب آخر میں اپنا عذر پیش کر رہے ہیں صاحب نور الانوار. کہتے ہیں یہ ہماری ایسی جرت نہیں کہ اتنی گستاخی کریں اور ایسی بات کریں. یہ ہمارے اسلاف نے اس طرح کی باتیں کچھ لکھی ہیں ہم نے ان کو ہو بہو صرف نقل کر دیا ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں. یہ معنی ہے وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال اسلافنا اور تحقیق ہم نے یہ سارا نقل کر دیا اسی طریقے پر جس طریقے پر اسلاف نے فرمایا تھا. وان كنا لم نجتر عليه اگرچہ ہم اس قسم کی باتوں پر جرات نہیں کر سکتے اتنی جرات نہیں کر سکتے کہ ہم ایسی بات کہیں. تو چنانچہ دیگر علماء نے لکھا بھی بھائی کہ نہیں بھائی یہاں یہ کہنا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کی مخالفت کی ہے اور یا تو یہ درست نہیں یہ محل اجتہاد تھا. یہ کیا ہے؟ یہ جگہ ہی محل اجتہاد کا محل تھا لہذا ان کا اختلاف یہاں معتبر ہے بھائی ان کا اختلاف معتبر ہے بھائی. تو ان کی طرف یہ نسبت کرنا اس طریقے سے اس انداز میں یہ درست نہیں بھائی. تو شارح فرما رہے ہیں آخر میں کہ ہم نے یہ اسی طرح نقل کیا جیسے کہ اسلاف نے لکھا. ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس امام شافعی رحمہ اللہ نے جو اجتہادی طور پر بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے اس کی نسبت ہم کس کی طرف کر دیں؟ جہل باطل کی طرف کریں اور یہ کہیں کہ ان کا کوئی عذر آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگا. ہماری ایسی جرت نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا مقام بڑا اونچا اتنا اونچا مقام کے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے مجتہدین تھے لیکن صرف چار مجتہدین جو ہیں جن کے مذہب کو پوری دنیا میں اللہ نے باقی رکھا اور آج بھی سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود دنیا کے مختلف خطوں میں جن مجتہدین کا مذہب باقی ہے وہ صرف چار ائمہ ہیں بھائی، باقیوں کے مذاہب کچھ عرصے کے لیے تو رہے لیکن پھر ختم ہو گئے، تو یہ ان کی عند اللہ مقبولیت کی، بے انتہا مقبولیت کی علامت ہے بھائی، تو ہماری یہ جرت نہیں کہ ان کی طرف اس قسم کی نسبت کریں، اور ویسے بھی یہ جو مسئلے ذکر ہوئے دیگر علماء لکھتے ہیں یہ مجتہد فی مسئلے ہیں، ان کے اندر اجتہاد کی گنجائش تھی، جب ہی امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کیا اجتہاد کیا بھائی۔ تو پہلی قسم جہل باطل تھی بھائی، اب دوسری قسم آگے وثانی الجہل فی موضع الاجتہاد الصحیح، دوسری قسم وہ جہل جو ایسے اجتہاد صحیح کے محل کے اندر ہو بھائی، جو محل ہی کس چیز کا ہو اجتہاد صحیح کا، وہاں پر جو جہل آئے، اور فی موضع الشبہ تھی یا ایسے محل میں جہالت جہاں پر جو محل ہی شبہ کا ہے، جہاں انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے، وہ انہ یصلح عذرا و شبہتا، اور یہ عذر اور شبہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، داریتا للحد والکفارتی، ایسا شبہ جو دور کرنے والا ہے ختم کرنے والا ہے حد اور کفارے کو، کل محتجم جیسے کہ حجامت کروانے والا بھائی، احتجام کہتے ہیں سینگی لگوانا پچھنے لگوانا، یہ پرانا طریقہ علاج تھا جس کے ذریعے کوئی خاص آلے سے آلہ بدن میں چبھو کر وہاں سے خون چوس کر نکالا جاتا، مثلا گردن وغیرہ میں، تو اس سے فاسد خون بدن سے نکل جاتا تھا اور اس سے بہت سی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی تھی، حدیث کے اندر اس کی بڑی تاکید آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے جبریل علیہ السلام بار بار پچھنے لگوانے کی تاکید کرتے ہیں کہ اپنی امت کو حکم دیں پچھنے لگوانے کا، اس میں اتنا نفع ہے، بار بار مجھے تاکید کرتے ہیں، تو یہ پرانا طریقہ تھا بھائی۔ تو اب یہ جو پچھنے لگوانے والے پچھنے لگوایا، تو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم، پچھنے لگانے والا اور لگوانے والا ان دونوں کا افطار ہو گیا، یعنی روزہ افطار ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا بھائی، روزہ کیا ہوا ٹوٹ گیا۔ اب حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے پچھنے لگوائے یا جس نے لگائے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو گیا بھائی، محدثین فقہا بیان کرتے ہیں حدیث کا معنی کہ معنی کیا ہے، مراد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے پچھنے لگوائے یا پچھنے لگائے قریب ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے، کیوں؟ اسی کیونکہ وہ منہ سے خون کو چوسے گا تو احتمال ہے شاید کچھ کوئی خون کے ذرات چلے نہ جائیں پیٹ میں بھائی، تو اس احتمال ہے، اور اسی طرح جس نے پچھنے لگوائے جس کے بدن سے خون نکالا گیا، اس کا بھی جب خون نکالا جائے گا ضعف اور کمزوری آئے گی، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا روزہ ہی اسے توڑنا پڑے بھائی، جان پر بن آئے اس کی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی۔ تو حدیث کا یہ معنی ہے کہ قریب ہے ٹوٹ جائے، چنانچہ اس حدیث کی وجہ سے بھائی بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، بات کیا کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا افطر الحاجم والمحجوم، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اور لیکن دیگر فقہا کیا فرماتے ہیں، کیا معنی ہے، ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، یعنی احتمال ہے ٹوٹ نہ جائے، اس لیے نہیں لگوانے چاہیے روزے کی حالت میں، تو وہ اس کا یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے اس کو یہ فتویٰ پہنچا تھا بعض فقہا کا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگوانے کے بعد اس نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، تو کیا اب اس پر کفارہ آئے گا، کیونکہ پچھنے لگوانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم نے معنی حدیث کا بیان کر دیا، کیا معنی ہے، قریب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں، قریب ہے ٹوٹ جائے، نہ لگوائے، منع کرنا مقصود ہے اس کے ذریعے، منع کرنا بھائی، تو آپ جان بوجھ کر کھایا پیا، کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کفارہ آئے گا، کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ جو حدیث ہے اس کی وجہ سے شبہ، بظاہر انسان کیا سمجھتا ہے حدیث کو سن کر، روزہ ٹوٹ چکا، جب ٹوٹ چکا ہے تو پھر اس نے کھا پی لیا، لہٰذا پھر تو کفارہ نہیں آنا چاہیے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ شبہ کا محل تھا، اس لیے یہاں پر اس پر کفارہ نہیں آئے گا. کل محتجم الصائمی اذا افطر، یاد رکھیے یہ بھی متن ہے، اذا افطر، جیسے کہ پشنے لگوانے والا روزہ دار اذا افطر، جب اس نے افطار کر دیا عمدن جان بوجھ کر، بعد الحجامتی پشنے لگوانے کے بعد، علا ظنی انہا فطرت ہو، اس گمان، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ حجامت جو ہے اس نے اس کا روزہ توڑ دیا ہے، ای ان الحجامت فطرت الصوم، فطرت بمانے افطرت کے ہے بھائی، کہ حجامت نے توڑ دیا ہے اس کے روزے کو، حیث لا تلزمہ الکفارہ، تو اس حیثیت سے کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، لانہ جہل فی موضع الاجتہاد. ہاں تو یہ اجتہاد صحیح کا مقام ہے بھائی، بعض کے نزدیک روزہ ٹوٹتا ہے، بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ پہلے کی مثال ہے یاد رکھیے، وہ اجتہاد صحیح کی. اور موضع شبہ بھی متن میں آیا تھا، اس کی مثال آگے آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی جہل ہے لیکن یہ صلاحیت رکھتا ہے اس کو کہ عذر بنے بھائی آخرت میں. حیث لا تلزمہ الکفارہ، تو اس حیثیت سے کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، لانہ جہل فی موضع الاجتہاد صحیح، اسی کیونکہ یہ جہالت ایسے محل میں ہے جو اجتہاد صحیح کا محل ہے. لان عند الاوزاعی رحمہ اللہ تعالی الحجامت تفطر الصوم، کہ حجامت جو ہے یعنی پشنے لگوانا یہ توڑ دیتا ہے روزے کو، لقول علیہ الصلات والسلام، حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے، افطر الحاجم والمحجوم، کہ روزہ ٹوٹ گیا حاجم اور محجوم کا، یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو گیا. لیکن قال شیخ الاسلام، لیکن شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو لم یستفتی فقیہا، اگر اس شخص نے جس نے پشنے لگوایا اور پھر جان بوجھ کر اس نے کھا پی لیا، اگر اس نے کسی فقیہ سے فتویٰ نہیں پوچھا، کسی مفتی سے جا کر فتویٰ نہیں پوچھا، ولم یبلغہ الحدیث، اور اس کو حدیث بھی نہیں پہنچی، اور بلغہ وعرف تعویلہ، لیکن یہ حدیث تو پہنچی لیکن وہ اس کی تعویل کو جانتا ہے کہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے، کہ قریب ہے ٹوٹ جائے، تو تجب علیہ الکفارہ، پھر اس پر کفارہ واجب ہے. اس کو کیا چاہیے تھا، کسی فقیہ سے پوچھتا، مجتہد، کسی مفتی سے جا کر پوچھتا، آج کل یوں کہیں کسی سے مفتی سے پوچھتا. یا حدیث نہیں پہنچی، خود ہی اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے روزہ شاید ٹوٹ گیا اور کھا پی رہا ہے بھائی. اگر تو اس کو حدیث پہنچی ہو پھر تو عذر بنتا ہے اس کا، اگر حدیث ہی نہیں پہنچی اور پھر جان بوجھ کر روزہ اپنا کھا پی رہا ہے تو پھر اس کا عذر قابل قبول نہیں، کفارہ آئے گا. یا حدیث پہنچی اس کو لیکن حدیث کے ساتھ معنی بھی اس کو پتہ لگ گیا کہ فقہا کیا کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، ٹوٹے گا نہیں بلکہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، امکان ہے ٹوٹ جائے کہیں، اس لیے نہ لگوائے، تو پھر بھی یہ کھا پی رہا ہے تو اس پر بھی کیا آئے گا، کفارہ. یہ معنی ہے اس پر کفارہ واجب ہوگا. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مانا ہے. ولیکن قال شیخ الاسلام، لیکن شیخ الاسلام فرماتے ہیں، لو لم یستفتی فقیہا، اگر اس نے پوچھا نہیں کسی فقیہ سے، ولم یبلغہ الحدیث، اور یہ اس کو حدیث نہیں پہنچی، او بلغہ وعرف تعویلہ، لیکن حدیث پہنچی اور یہ اس کی تعویل بھی جانتا ہے، تو تجب علیہ الکفارہ، تو اس پر کفارہ واجب ہے. لِأَنَّ ظَنَّهُ حَصَلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، اس لیے کیونکہ اس کا گمان اپنے محل میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا گمان اپنے محل، ہاں یہ گمان کر رہا ہے بھائی کسی مفتی سے پوچھتا یا حدیث کے بارے میں تحقیق کرتا، اس کے معنی جانتے تو پھر اس کے بعد تو عذر بن سکتا تھا، ویسے عذر نہیں. چنانچہ آگے بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی فقیہ سے فتویٰ پوچھا اور اس نے بتایا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور فتویٰ پوچھنے کے بعد اس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ افطار کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں آئے گا. وَأَمَّا إِذَا اسْتَفْتَى فَقِيهًا يَعْتَمِدُ عَلَى فَتْوَاهُ فَأَفْتَاهُ بِالْفَسَادِ فَأَفْطَرَ بَعْدَهُ عَمْدًا لَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ، اور باقی جب اس نے فتویٰ پوچھا کسی فقیہ سے اعتماد کرتے ہوئے اس کے فتویٰ پر، فَأَفْتَاهُ بِالْفَسَادِ، پس اس فقیہ نے اس کو فتویٰ دیا روزے کے فاسد ہونے کا، فَأَفْتَرَ بَعْدَهُ عَمْدًا، پھر اس نے افطار کیا اس کے بعد جان بوجھ کر، تو لا تجب الکفارۃ، اب اس پر کفارہ واجب نہیں. وَكَمَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ وَالِدِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ، اور جیسے جس شخص نے زنا کیا اپنے والد کی باندی سے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ باندی اس کے لیے حلال ہے. یہ دوسرے کی مثال آ گئی بھائی. پہلے مثال تھا حجامت والے کی، وہ اجتہاد صحیح کا محل تھا، وہاں پر بعض فقہا نے کیا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ مثال دوسرے کی ہے جہاں پر شبہ آتا ہے، ایک شخص کیا کر لیتا ہے اپنے والد کی باندی سے زنا کر لیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ شاید یہ باندی میرے لیے حلال ہے، تو یہ تو محل ہی شبہ کا ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا مال، باپ اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کیا آ گیا، شبہ آ گیا بھائی، تو لہذا یہ عذر مقبول ہے آخرت میں بھائی. فَإِنَّ الْحَدَّ لَا يَلْزَمُهُ، اس پر حد لازم نہیں ہے، لِأَنَّهُ ظَنٌّ فِي مَوْضِعِ الشُّبْهَةِ، اس لیے کیونکہ یہ گمان ہے شبہ کے محل میں، اِذِ الْأَمْلَاكُ بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ مُتَّصِلَةٌ، اس لیے کیونکہ ملکیت مال جو ہیں، جو مملوکہ مال ہیں، وہ باپ اور بیٹوں کے درمیان متصل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مال اس سے استعمال کرتے ہیں، فَتَصِيرُ شُبْهَةً، پس تو یہ شبہ ہو گیا، اَن يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِمَالِ الْآخَرِ، کہ نفع اٹھائے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مال سے، وَأَمَّا اِذَا ظَنَّ أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، باقی اگر اس نے یہ گمان کیا کہ یہ باندھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کو پتا تھا میرے لیے حلال نہیں، پھر اس کے ساتھ زنا کیا، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ حِينَئِذٍ، تو اس وقت اس پر حد واجب ہوگی، بخلاف جاریتی ولدہی، بخلاف اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کی باندی کے، بھئی اپنے بیٹے کی باندی سے باپ نے صحبت کر لی، یاد رکھیے اس صورت میں صحبت سے کچھ لمحے پہلے یہ باندی باپ کی ہی ہو گئی، اس کا مالک کون بن گیا، اس کا باپ بن گیا، اور جب اب وہ صحبت کر رہا ہے تو اپنی باندی سے صحبت کر رہا ہے، لہذا وہاں کسی بھی درجے میں حد نہیں، بخلاف جاریتی ولدہ، بخلاف اپنی اولاد کی باندی کے، فإنها تحل بكل حال، بس وہ اس کے لیے حلال ہے ہر حال میں، سواء ظن انها تحل له اولا، برابر ہے چاہے اس کا یہ گمان ہو کہ یہ باندی اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں، سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ حدیث میں آیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا فرمایا، انت و مالک لی ابی کا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کے ہیں، باپ کے ہیں بھائی، تو اس حدیث کی وجہ سے یہاں ہم کہیں گے کہ یہ باپ مالک بن گیا اس کا، وہ بخلاف جاریتی اخیہی، اور بخلاف اپنے بھائی کی باندی کے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی باندی سے صحبت کر لیتا ہے، اب اگرچہ چاہے وہ یہ گمان بھی کرے کہ میں تو سمجھتا تھا شاید میرے لیے یہ حلال ہے، پھر بھی حد آئے گی، اس لیے کیونکہ بھائی اور بھائی کا مال اس طرح نہیں ہوتا، ان میں اس طرح اتصال نہیں ہوتا بھائی، سمجھ میں آیا، اگر کہیں ہو بھی وہ نادر ہے، نادر پر فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ عموماً کیا ہے، ہر بھائی دوسرے بھائی سے اس کا مال علیحدہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بخلاف جاریتی اخیہ، بخلاف اپنے بھائی کی باندی کے، فإنها لا تحل له، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، بكل حال ان ہر حال میں، فلا يسقط الحد عنه، لہذا اس سے حد ساقط نہیں ہوگی، لأن الأملاك متباينة عادة، اس لیے کیونکہ ملکیتیں جدا جدا ہیں عادتا ایک دوسرے سے بھائی، والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، اور تیسرا وہ جہل ہے جو دار الحرب میں، وہ جو مسلمان ہے اور ہجرت نہیں کرتا ہماری طرف، اس کا جو جہل ہے، بالشرائع والعبادات، شریع احکام سے اور عبادت، ایک شخص ہے وہ دار الحرب میں مسلمان ہوا اور ہجرت نہیں کی، دار الاسلام نہیں آیا، اب اس کو نماز روزے وغیرہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی احکام ہے شریع احکام، تو کیا یہ اس کی جہالت آخرت میں عذر ہے، یا اس کو جب پتہ چل جائے اس کو پھر ان سب کی قضا کرنا پڑے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، دار الحرب وہاں پر اسلامی احکام مشہور نہیں ہوتے، لوگوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے مخالفین کی جگہ ہے، دار الحرب ہے، لہذا وہاں پر اگر ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کو نماز روزے وغیرہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں، اور بعد میں مدت العمر بعد جا کر پتہ لگا، تو جس وقت پتہ لگا اس وقت سے اب اس پر واجب ہیں، پہلے والوں کی اس پر قضا نہیں، یہ معنی ہے، وَإِنَّهُ يَكُونُ عُذْرًا، اور یہ عذر ہوگا، حَتَّى لَوْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَصُمْ، یہاں تک کہ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی اور روزے نہیں رکھے، مدتاً ایک مدت تک، لم تبلغہ دعوت، اتنی مدت تک جب تک اس کو دعوت نہیں پہنچی تو لا یجب قضاؤہما، تو ان کی دونوں کی قضاء اس پر واجب نہیں. لأن دار الحرب لیست بمحل لشہرت احکام الاسلامی، اس لیے کیونکہ دار الحرب جو ہے وہ جگہ نہیں ہے اسلامی احکام کے مشہور ہونے کی، بخلاف ذمی، بخلاف ذمی کے وہ جو ہمارے دار الاسلام میں وہ اذا اسلم، جب وہ مسلمان ہوا، فی دار الاسلامی، دار الاسلام میں، فإن جهله بالشرائع لا يكون عذرا، تو اس کا شرعی احکام سے اس کی جہالت جو ہے یہ عذر نہیں ہے. اذ ربما يمكنه السؤال، اس لیے کیونکہ بسا اوقات ممکن ہے اس کے لیے سوال کرنا، پوچھنا، عن احکام الاسلامی، اسلامی احکام کے بارے میں اس کے لیے سوال کرنا ممکن ہے. فیجب علیہ قضاء الصلاۃ والصوم من وقت الاسلامی، تو اس پر نماز اور روزے کی قضاء واجب ہوگی اسلام کے وقت سے، یعنی جو جو رہ گئے وہ سارے ادا کرنے پڑیں گے. ویلحق به، اور اسی کے ساتھ ملحق ہے، بھائی کس کے ساتھ؟ ای بجہل من اسلم فی دار الحرب، وہ جو اسلام لے کر آیا کس میں؟ دار الحرب میں، اس کی جہالت کے ساتھ. فی کونہ عذرا، عذر ہونے میں اس کے ساتھ ملحق ہے. کیا چیز ملحق ہے؟ جہل الشفیع، یہ متن ہے یاد رکھیے، جہل الشفیع، بھائی یہ شفیع کی جہالت، یہ اسی کے ساتھ ملحق ہے، یعنی یہ بھی عذر ہے. بھائی شفیع شفا کرنے والا، آپ جانتے ہیں کہ شخص کے پڑوس میں جس کے ساتھ زمین دوسرے کی متصل ہو، وہ زمین بکے یا اس کے ساتھ شریک ہو تو دوسرا شریک اس حصے کو بیچے، تو جو پڑوسی ہے یا شریک آخر ہے اس کو شریعت نے شفے کا حق دیا ہے. جانتے بھی ہو کہ نہیں بھائی؟ ابھی کئی مرتبہ گزشتہ چند صفحوں میں بیان ہوا، تو وہ شفے کا حق دیا اس شریعت نے. اب اس نے بیچا تھا 3 مہینے پہلے اپنی زمین کو، اس کو آج آ کر پتا چلا، اس کو جہالت تھی، اس کو علم نہیں تھا بیع وغیرہ ہوئی ہے، تو کیا اب بھی اس کو شفے کا حق ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اس کی جہالت جو ہے وہ عذر ہے. جیسے وہ شخص جو دار الحرب میں تھا اس کی جہالت شرعی احکام سے وہ عذر تھی، تو اسی طرح اس کا بھی عذر ہے، کیونکہ وہ جو ساتھ بیچنے والا ہے زمین یا جو شریک بیچنے والا ہے وہ اپنا حصہ بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ دخل ہی نہیں ہے، وہ اس کو تھوڑی بتلائے گا آ کر کے میں بیچنے لگا ہوں، تو مستقل تھا اپنا حصہ بیچنے میں، اس نے بیچ دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. آج جب اس کو پتہ چلا تو پھر اب اس کو شفا کا حق ہے، جس مجلس میں پتہ چلا اسی میں کہہ دے کہ میں شفا کرتا ہوں، لیکن اب اگر یہ خاموش رہا علم کے بعد تو اس کا شفا کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ عذر ہونے میں اسی کے ساتھ ملحق ہے. کس کا عذر؟ جہل الشفیع، شفیع کا جہل بالبیع، بیع سے جو اس کا جہالت ہے شفیع کی، وہ عذر ہے. فَإِنَّهُ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ، پس جب اس کو بیع کے بارے میں علم نہیں، فَسُقُوتُهُ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ، تو اس کا سکوت کرنا شفا کرنے سے، شفا طلب نہ کرنا، اسے خاموش رہنا، يَكُونُ عُذْرًا، یہ عذر ہوگا، لَا يُبْطِلُهَا، یہ جہل اس شفے کو باطل نہیں کرے گا. وبعد ما علم به، اور بعد اس کو بعد میں جب اس کو بیع کا علم ہو گیا، لا یکون سکوتہ عذرا، اب اس کی خاموشی عذر نہیں ہوگی، بل تبطل به الشفعۃ، بلکہ پھر اس خاموشی کی وجہ سے شفا باطل ہو جائے گا. وجہل الامت بالاعتاق او بالخیار، اور اسی طرح باندی کی جہالت آزاد کر دینے سے، او بالخیار یا خیار سے. بھئی آپ جانتے ہیں کہ باندی نے آقا کی اجازت سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور پھر باندی کو خاوند کتنی طلاقوں کا مالک ہے؟ 2 طلاقوں کا. آزاد عورت کی 3 طلاقیں تو باندی کی 2 طلاقیں. اور پھر باندی کو آقا آزاد کر دے، تو آزاد کرنے کے بعد باندی کو اختیار ہے، جس مجلس میں اس کو پتا چلا ہے کیا کرے، اسی میں کہہ دے میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں نکاح کو فسخ کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں، تو نکاح ختم ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ کہ اب جب یہ آزاد ہوگی تو طلاقیں کتنی بن جائیں گی؟ 3. پہلے تھی 2، اب کتنی ہو گئیں؟ 3. تو اس پر قید بڑھ رہی تھی، اس لیے شریعت نے اس کو اختیار دے دیا. بھائی اب ایک باندیا اس کو آقا نے آزاد کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں، کئی دنوں بعد جا کے اس کو پتہ چلا میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے، تو کیا یہ اس کی جہالت عذر ہے؟ اب اس کو اختیار ملے گا؟ کہتے ہیں ہاں یہ اس کا عذر ہے. وجہ یہ کہ اس بیچ آقا نے آقا کے لیے کیا اس سے پوچھنا بتلانا یا مشورہ کرنا ضروری تھا؟ نہیں, وہ تو مستقل تھا, اس کی مرضی تھی, اس نے آزاد کر دیا اور یہ بیچاری مشغول تھی خدمت وغیرہ میں, اس کو پتہ نہیں چلا, تو عذر ہے. اور دوسرا اس کو پتہ بھی چل گیا کہ مجھے آقا نے آزاد کر دیا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے آزادی کے بعد اختیار ملنا تھا, اس اختیار کو اس نے استعمال ہی نہیں کیا کیونکہ بیچاری کو علم ہی نہیں. کئی دن بعد جا کے اس کو پتا چلا کہ باندی کو اختیار مل جایا کرتا ہے جیسے ہی اس کو آزادی ملتی ہے. تو کیا اب اس کو اختیار ہوگا؟ یہ عذر ہے اس کا, اس کی جہالت عذر ہے؟ کہتے ہیں ہاں اس کی یہ جہالت عذر ہے. جیسے اس کو پتا لگے فوراً کیا کر سکتی ہے؟ اپنے اختیار کو استعمال. بھائی کیوں یہ عذر کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ باندی کو مسائل وغیرہ کے پتا بیچاری کو نہیں ہوتا, وہ تو ہر وقت آقا کی خدمت میں مشغول ہوتی ہے, تو اس کا عذر یہ قابل قبول ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وجہل الامت بالاعتاق او بالخیاری, اور باندی کی جہالت آزاد کر دینے سے اور خیار سے جو اس کی جہالت ہے. فَإِنَّهُ يَكُونُ عُذْرًا فِي السُّكُوتِ, یہ عذر ہوگا خاموشی میں. یعنی اذا اعتقت الامت المنفوحة, جب آزاد کر دیا گیا ایک منفوحہ باندی کو, یثبت لها الخیار, تو اس کے لیے اختیار ثابت ہو جائے گا بین ان تبقى تحت تصرف الزوج, اس بات کے بیچ اختیار کہ وہ خاوند کے تصرف میں باقی رہتی ہے اور لم تبقى یا باقی نہیں رہتی, اس کے لیے اختیار ثابت ہو جائے گا. فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِخَبَرِ الْإِعْتَاقِ, پس جب اسے علم نہیں تھا آزاد کر دینے کی خبر کا, او بِأَنَّ الشَّرْعَ أَعْطَاهَا الْخِيَارَ, یا اس بات کا اسے علم نہیں تھا کہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے, کان جہلها عذراً, تو اس کی جہالت عذر ہے. ثُمَّ إِذَا عَلِمَتْ بِالْإِعْتَاقِ, پھر جب اس کو اعتاق کا علم ہوا, او بِمَسْأَلَةِ الْخِيَارِ, یا مسئلہ خیار کا علم ہوا, یقون لہ الخیار, تو اب اس باندی کو اختیار ہوگا, الان اس وقت, لان المولا یستبد بالاعتاق, اس لیے کیونکہ آقا وہ مستقل ہے آزاد کر دینے میں, اس کو باندی کو بتلانے پوچھنے اجازت وغیرہ کی ضرورت, تو اس نے آزاد کر دیا اور اس کو نہیں پتا لگا, بتایا نہیں اس نے, تو اس لیے کیونکہ آقا مستقل ہے آزاد کر دینے میں. ولعلہ لم یخبرها به, اور شاید کہ اس نے اس کو خبر نہ دی ہو, ولأنها مشغولة بخدمته, اور اس لیے کیونکہ باندی تو آقا کی خدمت میں مشغول ہوتی ہے, فلا تتفرغ لمعرفت احکام الشرع, پس وہ فارغ نہیں ہوتی شرعی احکام کے جاننے کی طرف, التي من جملتها الخيار, کہ جن کے مجموعے میں سے ایک کیا ہے اختیار بھی انہی میں سے ہے, تو اس کو احکام شرع کے جاننے کا بیچاری کو موقع ہی نہیں ملتا, اس لیے اس کا جہل قابل عذر ہے, قابل قبول ہے. وجہل البکر بانکاح الولی, اور اسی طرح باقرہ کی جہالت ولی کے نکاح کروا دینے سے, فانه یکون ایضا عذرا فی السکوت, بھائی آپ جانتے ہیں صغیر اور صغیرہ ہے, اس پر ولی کو ولایت, باپ کو مثلا ولایت حاصل ہے, وہ ان کا جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے. اب ان کو پتا نہیں تھا کہ نکاح کیا گیا ہے, ہمارا نکاح کروایا گیا ہے, بعد میں بالغ ہونے کے کچھ عرصے بعد جا کے پتا چلا کہ کیا کیا گیا ہے, ان کا نکاح کیا ہے ان کے باپ نے ان کی صغر کی حالت میں, تو کیا اب ان کو خیار ملے گا؟ کہتے ہیں جب بیچاروں کو نکاح کا پتہ ہی نہیں تھا تو یہ جہالت کیا ہے, عذر ہے, لہذا ان کو خیار ملے گا. ہاں اگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نکاح کا, تو پتا تھا ان کو دوسری صورت, لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ ان کو بالغ ہوتے وقت خیار مل, شریعت نے کیا دے دیا ہے خیار, مثلا بھائی کی صورت بناؤ, بھائی نے کیا کیا نکاح کروا دیا, اور آپ نے پڑھا بھائی اگر نکاح کروا دے چھوٹے صغیر یا صغیرہ بہن کا یا بھائی کا تو ان کو اختیار مل جاتا ہے, والد اور دادا میں تو نہیں ملتا, تو بھائی والی صورت بنائیں بھائی. تو اب ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کو ہمیں بھی خیار مل جاتا ہے, تو اب جب ان کو پتا چلا کیا اب ان کو خیار مل جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں, یہ عذر قابل قبول نہیں, اس لیے کیونکہ دارالاسلام میں رہتے ہیں, باندی بیچاری تو خدمت میں مشغول ہوتی تھی، اس کا تو عذر تھا، اس کو علم نہ ہو، لیکن اس کے لیے تو شرعی مسائل کا سیکھنا یا پوچھنا یا جاننا مشکل نہیں تھا بھائی. تو نکاح ہی کا پتہ نہ ہو وہ تو عذر ہے، لیکن خیار کا پتہ نہ ہو یہ عذر نہیں. فَإِنَّهُ يَكُونُ أَيْضًا عُذْرًا فِي السُّكُوتِ، پس اس کا یہ بھی عذر ہوگا، یہ جو نکاح سے لا علمی ہے یہ عذر ہوگا، فِي السُّكُوتِ خاموش رہنے میں، یعنی اِذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَ أَوِ الصَّغِيرَةَ غَيْرُ الْأَبِ، جب نکاح کروا دیا صغیر یا صغیرہ کا غیر الابی او الجد، باپ یا دادا کے علاوہ کسی ولی نے، یصح النکاح، تو نکاح صحیح ہے، ویسقط لہما الخیار بعد البلوغ، اور ان دونوں کے لیے خیار ثابت ہو جائے گا بالغ ہونے کے بعد. فان جہلا بخبر النکاح، پس اگر یہ دونوں جاہل ہوئے نکاح کی خبر سے، یعنی صغیر اور صغیرہ، یکون عذرن، تو یہ عذر ہوگا، حتی علما، یہاں تک ان کو علم ہو جائے. وَإِنْ عَلِمَا بِالنِّكَاحِ، اور اگر ان کو نکاح کا تو علم ہے دونوں کو، وَلَمْ يَعْلَمَا، اور ان دونوں کو یہ علم نہیں ہے، بِأَنَّ شَرْعَ خَيَّرَهُمَا، کہ شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے، لا يكون عذرا، تو یہ عذر نہیں ہوگا. لأن الدار دار الاسلام، اسی کیونکہ یہ دار جو ہے دار الاسلام ہے. والمانع من التعلم معدوم، اور یہاں تعلم سے سیکھنے سے جو مانع ہے وہ معدوم، وہ نہیں پایا جا رہا. باندی کے حق میں تو تعلم سے مانع تھا، وہ خدمت میں ہوتی تھی، ان میں تعلیم کے اندر تو مانع نہیں، تو یہاں تعلم سیکھنے کے اندر کوئی مانع نہیں ہے. فلا یعذر ھذا الجہل، تو یہ جہالت عذر نہیں ہوگی. وجہل الوکیل والمازون بالاطلاق وضده، اور اسی طرح وکیل کی جہالت، اور مازون وہ غلام جس کو اجازت دی گئی ہے تجارت کی، وہ مازون کی جہالت کس چیز سے؟ بالاطلاق، اطلاق کا معنی آزاد کرنا ہے، مراد ہے اجازت دینا. وضد ہی، اور اس کی ضد یعنی پابندی لگانا، ان سے جہالت جو ہے یہ بھی عذر ہے. اچھا یاد رکھیے بھائی، ایک آدمی کو آپ نے وکیل بنایا، یاد کہ بھائی وہ جو زید کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی آپ زید سے میرے لیے خرید لیں. وکیل آپ نے بنایا ایک آدمی کو، کس چیز کے لیے؟ ایک متعین چیز خریدنے کے لیے، کہ جاؤ وہ چیز میرے لیے خرید لو. یاد رکھیے، اب وکیل جب وکیل بن گیا، اس نے قبول کر لی وکالت، بعد میں گیا گاڑی خرید لی، اور خریدنے کے بعد کہتا ہے یہ تو میں نے اپنے لیے خریدی ہے، یہ میں نہیں دوں گا آپ کو. نہیں بھائی نہیں، آپ قاضی کے پاس جائیں، اس سے لے لیں گاڑی. جب اس نے وکالت کو قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی خود خریدنے میں، یہ معین گاڑی خریدنے میں خود اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اگر خود خریدنی ہوتی تو پھر آپ اسی وقت کہہ دیتا کہ بھائی وہ تو میرا خود خریدنے کا ارادہ ہے، میں آپ کے لیے نہیں خرید سکتا وہ گاڑی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہٰذا اگر وہ وکالت آپ نے، اب بھائی وکیل بنایا، صورت مسئلہ جو متن میں بیان ہو رہی ہے، آپ نے وکیل کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اسے کہو میرے لیے وہ گاڑی خرید لو. وکیل کے پاس آپ نے پیغام رساں کو بھیجا، وکیل ابھی بنایا نہیں، کیا پیغام بھیجا؟ کہ تم وکیل بنو میری طرف سے اور میرے لیے وہ گاڑی خرید لینا. ابھی اس کو یہ خبر ملی نہیں، آپ نے پیغام دینے والے کو بھیج دیا، اس نے ایک آدھ دن بات میں دیر کر دی، اس دوران وکیل نے وہ خود گاڑی خرید لی، تو اب یہ گاڑی آپ کی شمار ہوگی یا وکیل کی؟ کہتے ہیں یہ عذر قابل قبول ہے، لہذا اب یہ گاڑی خریدے تو وکیل ہی کی ہوگی، آپ اسے زبردستی نہیں لے. یہ جہالت. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا اسی کا عکس کر لیں، آپ نے اسے کہا تھا گاڑی خریدو، آپ نے آدمی بھیجا کہ بھائی جا کر کہو کہ گاڑی نہ خریدے میرے لیے، اس پیغام پہنچانے والے نے دیر کر دی، اس دوران وہ آپ کے لیے گاڑی اس نے خرید لی، تو اب آپ تو آدمی بھیج چکے تھے، تو کیا اب یہ گاڑی آپ کی شمار ہوگی؟ وہ قاضی کے پاس جا کر زبردستی آپ کے سر ڈال سکتا ہے؟ جی آپ کے سر وہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو تو پتہ نہیں تھا، اس نے تو کس نیت سے خریدی ہے؟ آپ کے لیے خریدی ہے، لہذا یہ جہالت بھی عذر ہے. ابھی اس کو جب تک وکالت سے معزول کر دینے کی خبر نہیں پہنچی، اس وقت تک اگر وہ خرید لیتا ہے تو اس کا عذر ہے، وہ چیز کس کس طرف سے شمار ہوگی؟ موکل ہی کی طرف سے شمار ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح عبد معزون ہے، عبد معزون اس کو آقا نے اجازت دے دی تجارت کی، یا اس پر اجازت پہلے سے دی ہوئی تھی اس پر پابندی لگا دی، تو اس دوران جو اسے پیغام ابھی اجازت ملنے یا اجازت ختم کرنے کے پیغام جب تک نہیں ملا، اس غلام کا بھی اس کی بھی جہالت کیا ہے؟ عذر ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وجہل الوکیل والمازون بالطلاق والضد، ہی وکیل اور مازون غلام جو ہے ان کی اجازت اور اس کی ضد جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے. فإن الوکیل والمازون، بس بے شک وکیل اور مازون، اذا لم يعلم بالاطلاق، جب ان دونوں کو علم نہیں ہوا اطلاق کا، اطلاق اے بالوکالت والاذن یعنی وکالت اور اجازت کا، وضد ہی اور اس کی ضد کا، اے بالحزل والحجر یعنی معزول کر دینے کا اور پابندی کا، فتصرف قبل بلوغ الخبر الیہما، پس ان دونوں نے تصرف کیا ان دونوں تک اس خبر کے پہنچنے سے پہلے ہی، فہذا الجہل منہما یکون عذرا، تو یہ جو جہالت ہے ان دونوں کی طرف سے یہ عذر ہوگی، فلم ينفث تصرفهما علی الموکل والمولى فی الصورۃ الاولی، تو ان دونوں کا جو تصرف ہے وہ موکل اور آقا پر نافذ نہیں ہوگا پہلی صورت میں، آقا پر نافذ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اس کی طرف سے وکیل بنا ہی نہیں، وہ اس نے بنایا ابھی اس کو خبر ہی نہیں پہنچی، یا غلام نے جو تصرف کیا یہ آقا کی طرف سے نہیں کیونکہ ابھی آقا کی طرف سے اس کو اجازت ہی نہیں پہنچی بھائی، لأنهما لم يعلما بأمرهما، اسے کیونکہ ان دونوں کو علم نہیں ہے ان کے حکم کے بارے میں، وينفذ تصرفهما عليهما في الصورة الثانية، اور ان دونوں کا تصرف نافذ ہو جائے گا ان دونوں پر یعنی آقا اور موکل پر، فی صورت الثانیہ، اس میں دوسری صورت میں جب اس نے معزول کر دیا یا پابندی لگا دی، لیکن ابھی تو خبر نہیں پہنچی، لہذا اب جو کچھ کریں گے وہ کس کی طرف سے شمار ہوگا، موکل یا آقا، انہی پر نافذ ہوگا. لأنهما لم يعلما بحجرهما، اسی کیونکہ دونوں جو ہیں اپنی پابندی اور اپنے معزول کر دینے سے اس سے لا علم ہے، اس کا بھی انہیں پتا ہی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یاد رکھیے یہ جو متن میں آیا ویلحق بہ جہل الشفیع، اور اسی کے ساتھ ملحق ہے شفیع کا جہل بھی، وجہل الاماتی اس کا بھی اسی پر عطف ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے، وجہل البکری وجہل الوکیل والمازونی سب کا اسی پر عطف ہے کہ وہ سب بھی اسی کے ساتھ ملحق ہیں بھائی. وہ جو قسم تیسری قسم جہل کی بیان ہوئی ہے سب بھی اسی سے ملحق ہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.